السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ کہ ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے سے 13 رکوع پڑھ چکے ہیں. پہلے حصے میں 18 رکوع تھے جہاں خطاب تھا بنی اسرائیل کی طرف، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں جہاں مسلمانوں سے خطاب ہے. مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں 4 مضامین بار بار ایک کے بعد ایک کر کے ریپیٹ ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں. ایک دو مضامین کا تعلق ہے شریعت کے احکامات سے، دو کا تعلق ہے نفاذ شریعت سے. شریعت کے احکامات میں ایک مضمون ہے عبادات سے متعلق، حج کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا، روزے کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا، نماز کا آیا، زکات کا آیا، اور شریعت کے مسائل میں دوسرا موضوع ہے معاملات. نکاح طلاق کے مسائل ہم نے رات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے، وصیت کے بارے میں کچھ باتیں آئیں، معیشت کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آج آ جائیں گی. دو مضامین کا تعلق ہے نفاذ و شریعت سے. شریعت کے نفاذ کے لیے مال سے جہاد، انفاق کی سبیل اللہ، اس کا حکم بھی صورت میں آ چکا ہے، مزید تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. اور نفاذ شریعت کے حوالے سے دوسرا موضوع ہے جہاد بالنفس، یعنی جہاد کرنا اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، قتال کرنا. آج انشاءاللہ اسی موضوع سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بہت تاکیدی آیات آ چکی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا حکم بھی دیا اور جنگ کو مسلمانوں کے لیے فرض بھی قرار دیا. اس وقت ہم اب جو حصہ پڑھ رہے ہیں یہ دو رکوع آ رہے ہیں جہاد کی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات اب سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کے چنگل سے، ان کی غلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی ایک معجزے کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، اور بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا. اس کے بعد وہاں پر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا نزول ہوا، من و سلوہ نازل ہوا، بادل سایہ کرتے رہے، پانی کے بارہ چشمے جاری ہو گئے. ان مادی نعمتوں کے بعد اللہ نے پھر روحانی نعمت دی، تورات عطا فرمائی، اور تورات عطا فرمانے کے بعد ان کو حکم یہ ہوا کہ فلسطین کی سرزمین یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا مسکن ہے. وہاں پر اس وقت ایک مشرک قوم امالکہ قابض ہے، اس سرزمین کو ان مشرکین کے قبضے سے آزاد کراؤ، اور وہاں پر تورات کی تعلیمات پر مبنی انسانوں کے لیے کاردانہ نظام قائم کر کے دکھاؤ. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو جو جہاد کے لیے تھی رد کر دیا. اللہ نے ان کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی. اس کے بعد نئی نسل جو صحرا کے اندر پروان چڑھی، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. صحرا میں یہ جو بندے پل کر جوان ہوئے، ان میں وہ فرعون کی جو غلامی کے اثرات تھے وہ نہیں تھے، ان کے آبا اجداد میں تھے لیکن ان میں نہیں تھے. انہوں نے حضرت یوسف بن نون کی قیادت میں علیہ السلام جہاد کیا اور فلسطین کے اوپر قبضہ ہو گیا. لیکن فلسطین پر قبضے کے بعد پر انہوں نے وہاں پر قیادت اور اقتدار کے مزے لوٹنے شروع کیے. بجائے ایک مستحکم ریاست قائم کرنے کے 12 قبیلوں نے اپنے اپنے ریاستیں قائم کرنے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. اس سب سے بعد مشرکین دوبارہ غالب آ گئے اور انہوں نے ان کے مال بھی چھین لیے، ان کے بعد بچے بھی اپنی تحویل میں لے لیے اور ان کو فلسطین سے نکال باہر کیا. اب اس کے بعد پھر آگے کیا واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہے جو کہ ہمارے سامنے یہاں پر سورہ بقرہ کے 32 اور 33 رکوع میں آ رہا ہے. فرمایا الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم، اور کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا، یا اے مخاطب، اے قرآن مجید کے سننے والے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد ہے. حضر الموت، موت کے خوف سے تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن مشرکین کے مقابلے میں ڈٹ نہ سکے، مزری دکھائی اور موت کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلے. فقال لهم الله موت، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. ایک وبا آئی اور یہ جو ہزاروں افراد نکل کر بھاگے تھے فلسطین سے، مشرکین کے مقابلے سے پسپائی اختیار کی تھی، یہ سب کے سب اس وبا کی وجہ سے مر گئے. اللہ نے موت سے کیوں ان کو دوچار کیا، تاکہ بتایا گیا کہ موت وہ صرف جنگ میں نہیں آتی، موت تو انسان پر کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لہٰذا اگر تم اپنی جان کی حفاظت کی وجہ سے میدان جنگ سے فرار اختیار کرو گے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم بھاگ کر اپنے آپ کو موت سے بچا لو گے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. کیوں؟ صرف ایک تجربہ کرانا، کہ تم موت کے خوف سے بھاگے تھے، موت تو پھر بھی آ گئی. تو دیکھو موت کی وجہ سے حق اور باطل کے مارک میں پسپائے اختیار مت کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں اکثر شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ ہے جہاد بالنفس، اور اب اس کے بعد جہاد بالمال کا ذکر آ رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے قرض، یعنی بہترین قرض. قرض حسنا کس طرح، ایک تو فقہی اعتبار وہ اور ہے، اور ایک قرض حسنا کس طرح قرآن پاک میں آتی ہے. فقہی اعتبار سے قرض حسنا کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ضرورت مند بھائی کو قرض دیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی منفعت کے. یہ بات تو طے ہے، قرآن مجید میں آج آ جائے گی کہ مدت آپ ضرور طے کریں کہ بھائی تمہیں ضرورت ہے، تم پریشان ہو، اتنی رقم قرض دے لو اور مجھے 1 سال بعد 6 مہینے بعد لوٹا دینا. یہ الگ بات ہے کہ وہ مدت جب پوری ہو جائے تو آپ مزید مدت بڑھا دیں، اس کی خیر خواہی میں، لیکن مدت ضرور طے ہو، لیکن اس پر انسان کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ دے. یہ ہے قرض حسنا فقہی اعتبار سے. قرآن مجید میں جب قرض حسنا کی اصطلاح آتی ہے تو یہ ایک اور معنی میں آتی ہے، جیسے کہ یہاں پر آ رہی ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی 2 مدار ہیں. ایک مد وہ ہے کہ جس میں ہم بندوں کی خیر خواہی، ان کی ہمدردی، ان کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں. قرآن مجید اس قسم کے انفاق کو صدقہ قرار دیتا ہے. اور ایک وہ مد ہے کہ جس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے لیے جہاد، اللہ کے دین کا غلبہ. تو جو مال بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قرض حسنہ کرا دیتا ہے. اور وہ اللہ کہتا ہے یہ قرض تم مجھے دیتے ہو، من الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. حالانکہ مال سارا دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، لیکن ہم دین کی تبلیغ کے لیے یا دین کے غلبے کے لیے ہم کوئی بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر قرض ہے. آپ نے کوئی کتابیں خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دی، کوئی کیسے دل تک پہنچا دیے، کوئی کتاب آپ نے چھپا دی، کوئی دین کی تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے کچھ اپنا مال اس راہ میں لگا دیا، اس کام کے لیے لگا دیا، یا وقت آ گیا قتال کا تو آپ نے جنگ کے لیے، مجاہدین کی مدد کے لیے، خوراک کے لیے، اسلحے کے لیے آپ نے جو بھی پیسہ دے دیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں اس قرض کو بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا. تو من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے قرض یعنی بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے لیے ملٹی پل کرے گا، دگنا چوگنا کرے گا، بڑھائے گا. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے گا اس کے لیے کئی گنا. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وسعت پیدا کرتا ہے. رزق اگر تنگ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. کسی کا رزق وسیع ہوتا ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. وہ الیہ ترجعون، اور تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب اس کے بعد جب یہ نکل آئے فلسطین سے اور موت کے تجربے سے بھی گزر چکے، اب ان کو احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے بڑی بزدلی دکھائی، ہمیں اب اپنے جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنی چاہیے. تو اس وقت ان کے نبی جو ان کے درمیان موجود تھے ان کا نام تھا حضرت سمیل علیہ السلام. اب انہوں نے حضرت سمیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم حضرت صادق بزدلی نہیں دکھائیں گے جیسے ہم نے پہلے دکھائی تھی، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے جس کی قیادت میں ہم جنگ کر سکیں، کیونکہ حضرت سمیل علیہ السلام خود عمر کے لحاظ سے بہت بوڑھے تھے اور ممکن نہیں تھا کہ وہ جنگ میں اس وقت اپنے ان جو بھی ان کے مخاطبین کی ان کی قیادت کر سکتے. اب یہاں اگلی بات بیان ہو رہی ہے. الم ترى الى الملا من بني اسرائيل، اور کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے تھے، اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا، جبکہ انہوں نے کہا تھا اس وقت کے نبی سے، اپنے نبی سے، کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے. قال هل اتيتم، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا کب امکان ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر اگر جنگ فرض کر دی جائے، اللہ تو قاتلو، تو تم پھر جنگ نہ کرو. ابھی خود ہی جنگ کے لیے خواہش کا اظہار کر رہے ہو، اور جب جنگ اللہ تعالیٰ فرض کر دے تو اس وقت تم بزدلی دکھا دو، بزدلی دکھا دو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو قوم نے جواب دیا کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، وقت کو خرجنا مل دیا رہنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، وہ اپنا لینا، اور ہمیں چھین لے گئے ہم سے ہمارے بچے، ہمیں محروم کر دیا ہے ہماری اولادوں سے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جنگ نہ کریں. لیکن فلما قتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ فرض کی گئی، تولوا، تو انہوں نے رخ پھیر لیا، روگردانی کی، الا قلیلا منھم، سوائے ان میں سے چند کے، اکثریت نے پھر بزدلی دکھائی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ اصل میں سنا رہا تھا اس وقت صحابہ اکرام کو، اس لیے کہ اب ان قریب صحابہ اکرام کے لیے بھی ایک مرحلہ آنے والا تھا جنگ کا اور بدر کا، اور اسی طرح کے حالات پیدا ہونے سے جیسے حالات کے یہاں پر ہیں، جیسے بھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ بہت تعداد کم تھی اس وقت بنی اسرائیل کی جنہوں نے مقابلہ کیا تھا مشرکین سے. بالکل یہی کیفیت صحابہ کی بھی تھی کہ صحابہ کی تعداد کم تھی اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ اکرام کو ذہنی طور پر بدر کے آنے والے مارکے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی ایک قوم پر جنگ فرض کی گئی تھی، اس کی اکثریت اس وقت جنگ سے بھاگ گئی تھی، کہیں تم ان کی سی روش اختیار نہ کرنا۔ پھر ان میں کچھ ایسے ڈٹ جانے والے صاحب ایمان بندے بھی تھے کہ جنہوں نے اس وقت اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ کر جنگ میں حصہ لیا اور وہ کس طرح سے شروع ہوئے، تو تم نے بھی انہیں کے نقش قدم پر چلنا ہے اور تم نے بھی اس وقت اللہ کی راہ میں مال اور جان کی بازیاں لگانی ہے۔ فرمایا وقال لهم نبيهم، پھر ان سے کہا ان کے نبی نے علیہ السلام، ان اللہ قد بعث لكم تالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو مقرر کر دیا ہے بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے پوچھا، انا یکون له الملک علینا، اسے کیسے اختیار ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بادشاہ کا، ولم یوتا ساتھ ونحن احق بالملک منہ، اور ہم اس کے مقابلے میں بادشاہ سے زیادہ حقدار ہیں، ولم یوتا ساتھ من المال، اور اسے تو مال میں کوئی وسعت نہیں دی گئی۔ یعنی ان کی سوچ بھی مادہ پر استھانہ تھی، ان کا خیال تھا کوئی بڑا پیسے والا شخص ہوگا سردار، اس کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ بادشاہ مقرر کر دیا گیا تالوت کو، جو کہ پیسے کے اعتبار سے انتہائی مخلوق الحال تھے اور ایک یوں سمجھے کہ درویش قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے فوراً احساس کیا کہ وہ کیسے ہمارے پاس بادشاہ ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہ سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو مال میں سے وسعت نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اہمیت کس چیز کی ہے، کیوں چنا ہے؟ فرمایا بزادہ بسطن فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اہمیت ہے علم کی۔ اس سے پہلے ہم پڑھائے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں دی فرشتوں پر، علم کی وجہ سے، اور آج ہم دوسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں سورت میں کہ حضرت تالوت کو بادشاہ کیوں مقرر کیا گیا، کہ ان کے پاس علم کی نعمت تھی، ان کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں تھا لیکن ان کے پاس علم کی دولت تھی، اور دوسری ان کے پاس جو قوت تھی وہ جسمانی اعتبار سے تھی، اور ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے جسمانی قوت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تالوت کو تمہارے اوپر چن لیا، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ نے انہیں وسعت دی ہے علم میں اور جسمانی قوت میں۔ ورنہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اصل بادشاہ تو اللہ ہے، اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اس اختیار میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عارضی طور پر ضروری طور پر دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم، اور ان سے فرمایا ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ، کہ بے شک حضرت تالوت کی بادشاہت کی نشانی میں سے یہ ہے، انیات لکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینہ تم میں ربکم، کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سامان تسکین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا، جو مورچہ تھا، ان کے زندگی حد تک مورچہ تھا، اس کے بعد وہ مورچہ نہیں رہا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے عصا کو انہوں نے بنی اسرائیل میں ایک تابوت میں محفوظ کر لیا تھا۔ مزید یہ ہے کہ نشانی کے طور پر، تبرک کے طور پر من اور سلوا بھی اس میں کچھ رکھ لیے تھے، اور کچھ اور تبرکات اسی طرح کے تھے۔ تو یہ تابوت کہلاتا تھا تابوت سکینہ، اور جب بنی اسرائیل کو مشرکین نے فلسطین سے نکال باہر کیا تو ان سے وہ تابوت بھی چھین لیا، اور بنی اسرائیل نے اس کو اپنے لیے بہت بڑی بدقسمتی سمجھا کہ یہ ہمارے انبیاء کے عظیم تبرکات بھی ہیں، ان سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ اور آج یہ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے بنیادوں کے اندر موجود، لہذا بعض اوقات تو وہ سرنگیں بھی کھودنے کی کوشش کرتے رہے اور بھی کھدائیں کرتے رہے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ ایک نہ ایک دن مسجد اقصی کی بنیادوں میں سے برآمد ہو جائے گا۔ تو بعد میں یہ تابوت سکینہ پر بھی مشرکین نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں مشرکین اس تابوت سکینہ کی وجہ سے کچھ فائدہ کیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، یہ بڑا ایک مقدس تابوت ہے بنی اسرائیل کا۔ تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اس بیل گاڑی کو انہوں نے ہانک دیا، اور وہ بیل گاڑی چلتے 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 بنی اسرائیل کے پاس آ گئی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت تالوت کی بادشاہت برف ہے۔ یہ نشانی تھی حضرت تالوت کی بادشاہت کی، تو تابوت سکینہ دوبارہ بنی اسرائیل کی تحویل میں آ جائے گا۔ تو ان آیت ملک ہی بے شک ان کی بادشاہت میں سے ایک نشانی ہے، انجاز یا کم تابوت کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، سی ہے سکین تم نے رب کم کہ جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ بقیہ تم مما ترک آلو موسیٰ و آلو ہارون اور وہ بقیہ چیزیں ہیں بقایا جات ہیں جو کہ چھوڑے تھے حضرت موسیٰ کی آل میں اور حضرت ہارون کی آل میں، تحملہ الملائکہ اور اس تابوت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، یعنی فرشتے بیل گاڑی کو دھکیل کر ہاں کر اور بنی اسرائیل تک لے کر آئیں گے، ان نفیس دار کل آئے تلب ہو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کن تم مؤمنین اگر تم باقی ایمان لانے والے ہو. اب اس کے بعد حضرت تالوت بادشاہ بن گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فوجی اعتبار سے ان کی پورا ایک نظم قائم کیا اور ان کا ایک لشکر تیار کر کے اب وہ روانہ ہوئے مشرکین سے مقابلے کے لیے. رستے میں انہوں نے اپنی اس فوج کا نظم کا معاملہ چیک کرنے کے لیے ان کو ایک امتحان کو گزارا، فرمایا فلما فصل تالوت بالجنود تو جب حضرت تالوت یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے اس لیے ان کے ساتھ علیہ السلام کا لقب استعمال نہیں ہوگا، فلما فصل تالوت بالجنود تو جب حضرت تالوت لے کر نکلے اپنے لشکروں کو، قال ان اللہ مبتلیکم بنہار کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا ایک تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے ایک نہر کے ذریعے، ہم جا رہے ہیں آگے جا کے ایک نہر آئے گی اس نہر پر تمہارا امتحان ہوگا، فمن شرب منہ فلیس منی تو جس کسی نے اس نہر میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ لشکر میں شامل نہیں ہوگا، وہ ملم یتام ہو اور جس نے اس میں سے نہیں چکھا فین نہ ہو منی تو پھر وہ میرے ساتھ شامل رہے گا، اللہ من طرف اور فصل بھیا دے سوائے اس کے کہ وہ صرف ایک مٹھی پر پانی اس میں سے پی لے، یعنی ایک چلو بھر پانی پی لے اتنے کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس نہر میں سے سیر ہو کر پانی پیا جائے. یہ اصل میں حضرت تالوت سموتاد کا ڈسپلن چیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کون لوگ میرے ایک حکم پر حرکت کریں گے اور میرے ایک حکم پر رک جائیں گے، اگر فوج میں ڈسپلن نہ ہو تو پھر وہ فوج وہ ایک ہجوم ہے اور عین مارکے کے وقت وہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر اس میں یہ سموتاد کا ڈسپلن نہ ہو. فشرب منہ الا قلیلا منہ لیکن کیا ہوا پس انہوں نے اس میں سے سیر ہو کر پیا خوب جی بھر کے پانی پیا الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے چر کے، یعنی سموتاد کے نظم کے خوبر ثابت ہوئے تھوڑے سے لوگ، اور اکثریت نے حضرت تالوت کی بات نہیں مانی، حضرت تالوت نے ان کو علیحدہ کر دیا کہ تم عین جنگ کے مرحلے میں اگر تم نے اسی طرح نظم کی خلاف ورزی کی تو مشکلات کھڑی کر دو گے، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ پھر اس کے بعد جب اس نہر کو پار کیا حضرت تالوت نے اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے جو کہ واقعی ایمان رکھتے تھے، قالوا اب جب انہوں نے نہر پار کرنے کے بعد آگے جا کے دیکھا تو مشرکین بھی اپنے پورے لشکروں کے ساتھ موجود تھے اور ان کی قیادت کر رہا تھا جالوت. اب جب ان اہل ایمان نے جالوت اور اس کے لشکروں کو دیکھا اور ان کی تعداد اور ان کے وسائل کو دیکھا ان کے ہتھیاروں کو دیکھا تو اب ان پر کچھ خوف طاری ہوا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی. اب ایسے میں جو اللہ کے مومن بندے تھے ان کے الفاظ سنیے، قال الذين يظنون اور کہا ان لوگوں نے جو یہ احساس رکھتے تھے یہ خیال رکھتے تھے انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، کم من فئة قلیلة کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. فیصلہ کن چیز تعداد نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اسباب اور ہتھیار نہیں ہے، فیصلہ کن چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ کا اذن. تو کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت وہ غالب آ گئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اللہ ما صابرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کی نصرت وہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، پامردی دکھانے والوں کے ساتھ ہے، استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے. بلما برزو نے جالوت اب جنوب، اور اب جب وہ بالکل سامنے آ گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اس لیے کہ ان اللہ کے جوامر بندوں کا بھروسہ اسباب پر نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا، اس کی مدد پر تھا. قالو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبر، اے رب ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، بلکہ فرمایا کہ آج جس طرح سے اسباب کا فرق ہے، جتنی بڑی تعداد ان کی ہے، جتنے بڑے وسائل اسباب ان کے پاس ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آج ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. تو ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے اوپر صبر کو ڈھیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ان کافروں کو حزیمت سے دوچار کیا، شکست سے دوچار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اور وہ بکریاں چلا رہے تھے جنگل میں، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کا ایک لشکر جا رہا ہے مقابلے کے لیے، تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. اور جو تالموت کے ہمارے پاس روایت آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس سے پہلے چبوٹا سا باندھا ہوا تھا، اور ان کے پاس ایک گوپیا تھا جسے ہم غلیل کہتے ہیں، کہ اس گوپیے کے ذریعے سے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے تھے ویسے جانوروں سے. اب وہ بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے. اب جب وہاں پہنچے ہیں اور جالوت کے لشکر کے سامنے آمنا سامنا ہوا ہے، تو جالوت آگے نکلا جو مشرکین کا سپہ سالار تھا، اور وہ پوری طرح سے گھر کے آن تھا. اس کا پورا جسم لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا تھا، صرف اس کی ایک آن دکھائی دے رہی تھی، اور اس نے مقابلے کی دعوت دی ان اہل ایمان کو. اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی عمر بھی اس وقت غلط پن میں کو زیادہ نہیں تھی، آپ آگے بڑھے، آپ نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا. اس وقت لوگوں نے کہا کہ وہ اس کو تم دیکھو، اس کی قوت دیکھو، اور اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرا گوپیا ہے، اور میں اس گوپیے کے ذریعے سے ان شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جو میری بکریوں پر حملہ آور ہوتے، اور میں اس نامختون کو نہیں چھوڑوں گا. یہ نامختون کے الفاظ گویا قسم کی گالی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے والے تھے، اور ختنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا انہوں نے کہا یہ مشرک ہیں، یہ نامختون ہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے بعد جو انہوں نے گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر گھما کر جو چھوڑا ہے، تو نشانہ ان کا ایسا زبردست تھا کہ وہ سیدھا جالوت کی آگ کے اندر وہ پتھر گیا، اور اس کے بھیجے سے باہر نکل گیا، اور جالوت پڑھ کر گر گیا. تو فرمایا وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. فاتح اللہ الملک، اور پھر اللہ نے ان کو بادشاہ دی. حضرت داؤد اس جنگ میں پھر ہیرو بن گئے، حضرت جالوت نے ان کو اپنا داماد بنایا. پھر جب فتح حاصل ہوگی تو 16 سال تک حضرت جالوت وہ خود بادشاہ رہے، اور ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام یہ خلیفہ بنے، اور یہ 40 سال کا خلیفہ رہے. پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وہ 40 سال کا خلیفہ رہے. تو فرمایا وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ دی، والحکمہ، اور حکمت دی. حکمت کے بارے میں آج بڑی اہم آیت آگے آنے والی ہے. حکمت کہتے ہیں باطنی بصیرت، کہ جس سے انسان کسی بھی شے کی حقیقت تک پہنچ جائے، اس کی اصل تہ تک پہنچ جائے. چیزوں کا ظاہر تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں، ان کی حقیقت یہ کسی کسی کو سمجھ میں آتی ہے، یہ شے کی حقیقت کہنے یہ حکمت کہلاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو حکمت دی، دانائی دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں اس میں سے سکھایا جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ نے انہیں علم سے بھی نوازا. وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا، ہلاک نہ کرواتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین برباد ہو جاتی. اگر یہ ظالم اسی طرح زمین پر دندناتے رہتے تو زمین اجڑ جاتی. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ظالموں سے زمین کا سینہ صاف کرواتا رہتا ہے. ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، اس لیے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ختم کرا دیتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جو نبی ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے، اگر آپ رسول نہ ہوتے تو یہ واقعات آپ ان کے سامنے کیسے بیان کرتے؟ آپ نے تو کوئی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی، نہ آپ کو تاریخ کا علم ہے، آپ کو پڑھنا جانتے نہیں، آپ کو امی. اگر آپ ان کے سامنے اس طرح سے پورے وسوخ اور اعتماد کے ساتھ تاریخ سے واقعات بیان کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ہی نے آپ کی طرف یہ سارے کے سارے واقعات وہی کیے. دل کا رسول و فضلنا بعضہم علی بعض، یہ ہے وہ رسول کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ورفع بعضہم درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے سلام علیہا اور علیہ السلام ان کو ہم نے دیے کہ واضح موضع، وہ موضع انشاءاللہ آج آ جائے گی ہمارے سامنے، سورہ آل عمران میں ان کا بیان آئے گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی پاکیزہ روح کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. یہ فضیلت کا معاملہ رسولوں کا یہ ہے، اللہ نے کسی رسول کو کسی اعتبار سے نوازا، کسی کو کسی اعتبار سے نوازا. کلی فضیلت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ میری فضیلت پر زیادہ چرچا مت کیا کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دیگر نبیوں کے ماننے والوں میں پھر ایک تعصب پیدا ہو جائے گا، اور اس تعصب کی وجہ سے پھر وہ اسلام کی نعمت سے محروم رہیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج آ جائے تو پھر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج آ کے اپنی وہ اہمیت خود بخود جتاتا. تو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء سے کئی اعتبارات کا افضل ہے. جملہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معاملات کے فضیلت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، لیکن یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا اور اس کے بعد آپ کی فضیلت بیان کرنا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم گویا دعوت کے عمل میں رکاوٹ ڈالیں گے، اس سے آپ نے منع فرمایا. ولو شاء اللہ مقتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان نبیوں کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی. ولكن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لے آئے اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جاتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولكن اللہ يفعل ما يريد، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ دو رکو تھے کہ جن میں جہاد بالنفس یعنی قتال کی سبیل اللہ کا ذکر غالب تھا، جو کہ انفاق کی سبیل اللہ کا ذکر بھی آ گیا قرض حسنا کی اصلاح کے حوالے سے. اب اس کے بعد دو رکو آ رہے ہیں حکمت ایمان کا، ان میں غالب مضمون تو ہے توحید باری تعالیٰ کا، اللہ پر ایمان کا، لیکن اس کے علاوہ ایمان بالآخرت کا ذکر بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا. یہ ہم نے، اب تمہارا امتحان ہے، ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو. مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. ابھی جنگ بدر کا مرحلہ آنا ہے اور اس کے لیے پھر ضرورت پڑے گی، تمہارے انفاق کی وسائل کی ضرورت ہوگی، اور جب جنگ کا مرحلہ آگے شروع ہو جائے گا اور یہ مسلح تصاد میں چلتا رہے گا، لہذا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع ان کی کہ جس میں کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، ولا خلت ان کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاء اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. یہ جتنے چور دروازے ایک بے عمل انسان سوچتا ہے آخرت میں نجات کے لیے، اللہ نے ان سب کی نفی کر دی. ممکن ہے کوئی انسان سمجھتا ہو کہ جس طرح یہاں پر ہم سب چاہتے ہیں کبھی کسی مسئلے میں تو کوئی نہ کوئی تعلق عام آ جاتا ہے, کوئی دوستی, کوئی لین دین, اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہم سزا سے بچا لیتے ہیں. نیب کی زد میں آ گئے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نیب کے وجہ سے جیلوں میں چلے گئے تھے, لیکن اس کے بعد آج نہ صرف دندنا رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر پائے گئے. تو دنیا میں تو انسان مختلف طور دروازوں کے ذریعے سے اپنے جرائم کی سزا سے بچ جاتا ہے. قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس سے پہلے بھی دو آیتیں آ چکی ہیں سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں, اللہ نے ان تمام طور دروازوں کی مکمل طور پر نفی کر دی. کوئی تجارت کام نہیں آئے گی لین دین, کوئی دوستی وہاں پر کام نہیں آئے گی, کوئی تعلق اور رشتے داری, اور نہ ہی کوئی سفارش کوئی شفاعت وہاں پر کام آئے گی. والکافرون ہم الظالمون, اور کافر ہی اصل میں ظالم ہے. اب یہاں ذرا خود غور کیجئے کہ کافر سے مراد کیا ہے. حکم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو اس رسک سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, جس کو کوئی لین دین, کوئی دوستی, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اور کہا جا رہا ہے کہ کافر وہ ظالم ہے. تو اگر آپ یہاں کافر سے مراد لیں گے قانونی کافر, یہاں اشارہ یہودیوں کی طرف ہے, عیسائیوں کی طرف ہے, یا مشرکین کی طرف ہے, تو پھر کوئی کلام مربوط نہیں رہا. حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور آخر میں الزام دیا جا رہا ہے کافروں کو. اصل میں کافر سے مراد صرف قانونی کافر نہیں ہے, اس سے مراد صرف یہودی, عیسائی یا مشرکین نہیں ہے, وہ بھی کفار میں شامل ہے. وہ تو ہے کافر, قانونی اعتبار سے بھی کافر, حقیقی بھی کافر, لیکن وہ مسلمان جو قرآن مجید کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کرتا, قرآن مجید اس کو بھی کافر قرار دیتا ہے. جو شخص باوجود حیثیت کے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا, مال جمع کر کر کے رکھ رہا ہے, یا مال دیگر مصارف میں خرچ کر رہا ہے, اپنی ذاتی عیاشی کے لیے, نام و نمود کے لیے, رسم و رواج کے لیے, تفریحات کے لیے, لیکن اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کر رہا, وہ اس آیت کا کافر ہے. اس آیت میں اسی کو کافر کہا گیا ہے. قانونی اعتبار سے وہ مسلمان رہے گا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں آیات آتی ہیں کافروں سے متعلق, منافقوں سے متعلق, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذکر نہیں ہے, یہ ذکر تو غیر مسلموں کا ہے یا ان منافقوں کا ہے جو دور مجید میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا پھر ہم پر قرآن مجید کی ان وعیدوں کا اثر نہیں ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی آیتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ نے جنتوں کا اور نعمتوں کا ذکر کیا, تو بڑا یہ وہ دلسوز انداز سے وہ نظم کہی تھی مولانا محمود القادری نے قرآن کی فریاد کہ دلسوز سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں جو نم ہوتی نہیں, کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. رکت آ رہی نہیں ہوتی, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن کو سننے کا, اس لیے کہ جتنی عذاب والی آئے ہیں وہ تو کافروں اور منافقوں کے لیے, تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے تو ساری خوشخبریاں اور نبی نہیں, تو پھر کہاں دل میں کوئی خوف خدا پیدا ہوگا, تو رکت داری ہوگی. تو قرآن مجید کافر صرف قانونی کافروں کو نہیں کہتا جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, بلکہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے احکامات کسی بھی ایک حکم کا انکار کر دیں, اس پر عمل نہ کرے قرآن کی روح سے, وہ بھی پھر کافر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ کرنا ہے. اب اس کے بعد اس صورت میں چوتھا بڑا نگینہ آ رہا ہے. تین نگینے ہم نے کل پڑھ لیے تھے, تین موتی, آیت الآیات, آیت البر, آیت الاختلاف. اب اس کے بعد ایک اور بڑی آیت آ رہی ہے, آیت الکرسی, جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے. یہ پوری کی پوری آیت توحید باری تعالیٰ کے مضمون پر مشتمل ہے, لیکن توحید کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہے توحید کی ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے توحید, اس موضوع پر تو ہے سورۃ الاخلاص. اور توحید کی صفات, اللہ کی بے شمار صفات ہیں, ان صفات کے بیان پر یہ آیت ہے. تو آیت الکرسی کا موضوع ہے توحید کی صفات, اللہ کی کئی شانیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ہے معبود واحد الحی القیوم, وہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ زندہ ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے, دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں, ہم بھی زندہ ہیں, لیکن ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, اور ہماری زندگی ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے لیکن وہ خود سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، زندہ جاوید ہے، القیوم، اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کا معاملہ وہ بڑا پیارا بیان ہوا ایک شعر میں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو ہماری زندگی تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی زندگی وہ کسی بھی شے کی محتاج نہیں ہے. القیوم، دوسروں کو بھی وہ کھانے ہوئے ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. ہمیں اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، ہم کئی چیزوں کے محتاج ہیں اپنی زندگی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی کوئی احتیاط نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، وہ ہر آن اللہ کے اختیار میں ہے. جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تصرف کر سکتا ہے، جس کی چاہے اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ کر سکتا ہے. اب اندازہ کیجئے، اس آیت کو آج ہم زیادہ بہتر انداز سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کا انسان اب جانتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے. ہمارے جو بھی پیمانے تھے اس کائنات کی وسعت کو ناپنے کے، وہ سارے ختم ہو گئے، اور کائنات کی وسعت کو ہم پھر بھی نہیں ناپ سکتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آسمانوں کا بنانے والا ہے، اس زمین کا بنانے والا ہے، اور جو کچھ بھی ان آسمانوں میں، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے، وہ سب قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. من الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور کو شفاعت کر سکے؟ کس میں جرأت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور وہ کسی کے بارے میں کوئی یہ سفارش کر سکے کہ اللہ آپ اس کی بخشش فرما دیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر کرم کیجئے. کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان کھول سکے. من زندگی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر یہ ہے کہ اس کی اجازت سے. اب یہ پہلا قرآن مجید کا مقام آیا ہمارے سامنے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے امکان کو ظاہر کیا، ورنہ اس سے پہلے فرمایا کوئی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی، بلا تنفعها شفاعۃ. اسی طرح پچھلی آیت میں فرمایا اس روز کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہاں شفاعت حقہ ہے، شفاعت ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کی عزت افزائی فرمائے گا. جیسے آپ کسی کو مہمان خصوصی بلا کر اور اس کے ذریعے سے اسناد تقسیم کرواتے ہیں، اس کو آپ اعزاز دیتے ہیں کہ آپ کامیاب خلفا میں اسناد تقسیم کیجئے. اسی طرح سے اللہ انبیاء میں سے، اولیاء میں سے جس کو چاہے گا. اب وہ کون سی اشیاء ہوگی؟ ایسی کوئی فہرست ہمارے پاس نہیں. ممکن ہے کہ آج ہم سمجھ رہے ہوں کہ فلاں بزرگ وہ شفاعت کریں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگ کو یہ سعادت نہ دے، کوئی اور درویش ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی دین کے لیے قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی اعزاز دے. تو حضرات انبیاء، ان کا مقام تو جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت اونچا ہے، ان کو تو یہ اعزاز ملے گا ہی ملے گا. اور یا اللہ میں سے کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی ہمارے پاس ایسی فہرست قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ اپنے اولیاء میں سے بھی بعض نیک بندوں کو یہ اعزاز دے گا. اللہ انہیں کہے گا کہ آپ سفارش کیجیے، فلاں شخص کی جس نے شفاعت کرنی ہے اس کی بھی اجازت اللہ دے گا، اور جس کے لیے شفاعت کرانی ہے اس کی اجازت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. تو من زندگی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. مراد یہ ہے کہ انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں اور کیا اعمال کے اثرات ان کے پیچھے رہ گئے، اللہ جانتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے اچھی آواز دی تھی، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا رہا، اس تلاوت کا عمل اس کا آگے بھی چلا گیا، اور جب تک اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تلاوت کی کیسے سنتے رہیں گے، اس کو جب ملتا رہے گا سب کا جاریہ. اور دوسرے بد نصیب شخص نے اسی آواز سے غلط استعمال کیا، بد نصیب گانے گا کر چلا گیا، تو جب جو گانے گائے اس کا گناہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور بعد میں جو لوگ اس کے گانوں کی وجہ سے غافل ہو رہے ہیں، تو وہ سارا گناہ جاریہ بھی اللہ کے ہے. تو کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا، یا اس کے سامنے دنیا مقدم ہے کہ آخرت مقدم ہے؟ اس نے دنیا کو آگے کیا ہے اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یا آخرت کو آگے کیا ہے دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے؟ یہ سب اللہ کے علم ہے. یہ شفاعت کے ذکر کے بعد علم کا بیان کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم شفاعت کرتے ہیں اسی وقت جب کہ ہمیں کسی اتھارٹی کے علم کے حوالے سے شک ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں تھانے میں اور جا کر کہتے ہیں تھانے کے انچارج کو کہ اس لڑکے کو خام کر پولیس اٹھا کر لے آئی ہے، یہ لڑکا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، دوسرے لڑکے ہیں وہ بدمنی کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ خام کر جاتی ہے. تو تھانے دار کہہ رہا ہے موجود آدمی آ کے سفارش کر رہا ہے، ممکن ہے کہ بےچارا بے گناہ وہ چھوڑ دیتا. تو اللہ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ خام خائی اس بندے کے اوپر کچھ جو ہے وہ جرائم اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں، اس نے جرائم نہیں کیے. اللہ کو یہ بات نہیں کی جا سکتی، اللہ کو تو پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے شفاعت وہ اللہ کی لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ ایک شخص جو کہ محنت کرتا رہا لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا اور اسے اب پاس ہونے کے لیے گریس مارک کی ضرورت ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی شفاعت کے ذریعے اس کی بھی بخشش کروا دے، اس کی بھی بخشش فرما دے. تو فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا وہ اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے، اور اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے. اور اللہ کے اس وسیع علم میں سے کوئی بھی وہ علم نہیں سیکھ سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یعنی اس کا دار اقتدار وہ پھیلا ہوا ہے تمام آسمانوں تک اور پوری زمین تک، ہر جگہ اللہ ہی کا اقتدار ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی نگرانی، مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں بسنے والوں کی تمام ضروریات کا پورا کرنا، یہ چیز اللہ کو عاجز نہیں کرتی، اللہ کو تکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے. یہ ہے عظیم آیت آیت الکرسی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. راز اس سے یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے کسی کو مسلمان بننے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد لوگ رواداری کے حوالے سے غلط مفہوم لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر یہ جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ قتال فی سبیل اللہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں اصل میں مراد ہے انفرادی اعتبار سے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیوں تحریک اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں اللہ کے دین کے غلبے کو اپنا مقصد بنایا جاتا ہے؟ تاکہ نظام کسی شخص کے بھی اسلام سے قبول کرنے میں رکاوٹ نہ ہو. بعض لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن غلط نظام کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آتے، تو اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی بھی شخص کے لیے، نظام اوپر عادلانہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہو. اب اس کے نیچے ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام اس کی بھی حفاظت کرے گا، وہ بھی اس میں ذمہ ہوگا، اس کی ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی پوری نسل کی، ان کے پورے گھروں کی، املاک کی، ملکیت کی اس کی حفاظت ہوگی، وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اس لیے کہ اسی میں نو انسانی کے لیے ایک عدل اور نو انسانی کے لیے ایک رحمت کا سامان ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دل منکر بل یت کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے. یہ کیوں آتا ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مجبور کرے گی، کاروبار نماز کے دوران بند کرنا پڑے گا، نہیں نماز پڑھے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا، یہ کیوں؟ اصل میں معاملہ دین میں آنے کے حوالے سے زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر اس کا دین میں آ گیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ نماز پڑھے اور اس پر لازم ہے کہ فرائض ادا کرے، تو معاملہ دین کے حوالے سے ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جبر نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے دین قبول کر لیا ہے اور تمہیں دین کے شاعر پر عمل کرنا ہوگا، اب تمہیں جو بھی شریعت کے احکامات ہیں، فرض کے احکامات ہیں، ان سب کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہوگا. اسی طریقے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خان بھائی بچوں پر سختی مت کرے، زبردستی نہ کرے، اور کوئی دین میں جبر نہیں ہے. اصل میں اگر آپ کا بچہ کسی غلط صحبت میں جا رہا ہو، یا آپ کا بچہ کوئی بھی غلط فرض کیجیے کہ منشیات کا عادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بننے کا اس کا امکان ہے، تو آپ اسے روکتے کہ نہیں روکتے؟ اس کو کوئی نہیں کہتا زبردستی مت کرو. جانتے ہیں کہ خیر خواہ اسی میں ہے کہ بچے کو غلط صحبت سے بچایا جائے، غلط چیزوں سے بچایا جائے. اسی طریقے پر اگر بچہ نماز میں پڑھتا، اگر بچہ نیکی کے رستے پر نہیں آتا، اس پر زبردستی کی جائے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی خیر خواہی کسی نہیں. تو اس سے مراد صرف اور صرف اتنا ہے کہ کسی بھی شخص کو مسلمان بننے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس آیت کو غلط مفہوم لے کر، اور پھر یہ ہے کہ رواداری کے معاملے کو آپ سے آگے بڑھانا، یہ اصل میں گمراہی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی مجبوری نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. قرآن کے آنے کے بعد واضح ہو چکا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اہل باطل جانتے ہیں کہ وہ جن نظریات قلم بردار ہیں وہ باطل ہیں. ان کے نظریات کی سوچ ہی مستند نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے. وہ جن کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان کتابوں کا اصل متن ہی موجود نہیں ہے. جب پوچھا ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ سائیوال میں ایک پادری سے کہ بھائی آپ لوگ چار انجیلوں کو مانتے ہیں، تو وچ ون از بائبل، وچ ون از ورڈ آف گاڈ، ان میں سے کون سی بائبل ہے، کون سا اللہ کا کلام ہے، آپ تو چار کو مانتے ہیں. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نن آف دیز بائبل، ان میں سے کوئی بھی بائبل نہیں، ہم خود کہتے ہیں. البتہ وہ کہتے ہیں بائبل از ان دیم، ان چاروں کے اندر بائبل موجود ہے. یعنی کچھ بائبل کا ایسا ممکن ہے کہ متی کی انجیل میں ہو، کچھ لوکا کی انجیل میں ہو، تو یہ ممکن ہے کہ بائبل ان چاروں کے اندر موجود ہو، لیکن ان میں سے کوئی ایک پوری کی پوری بائبل نہیں. تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے، وہ سارا مضبوط ہے. صرف اسلام ہے کہ جس کی کتاب، جو کتاب جس کے ہم علمبردار ہیں، اس کتاب کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوور کو، اپنے داروکاروں کو دی تھی. کب تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، ویومن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو پکڑ لیا ایک مضبوط سہارا. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، پہلے کہنا ہوگا لا الہ، کوئی معبود نہیں، پھر اس بات کرنا ہوگا الا اللہ، پہلے نفی پھر اس بات ہے. طاغوت کو بھی سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے شخص فاسق، وہ جو نافرمانی کرے، اللہ کا حکم توڑے، وہ فاسق ہے. طاغوت اس سے بھی آگے کی شے ہے. طاغوت وہ شخص ہے، وہ ادارہ ہے جو کہے اللہ کی نہیں میری مرضی چلے گی. یہ پھر سرکشی ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا، یہ پروگرامی ہے. تو طاغوت فرعون بھی تھا جو کہتا تھا میرا قانون چلے گا، طاغوت نمرود بھی تھا جو کہتا تھا میرا قانون چلے گا. طاغوت آج ہماری پارلیمنٹ ہی ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے، اور وہ کوئی اللہ کے قوانین کے نفاذ کے لیے تیار نہیں. تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر، کوئی ایسا عامر، کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا ادارہ جو کہے کہ میری مرضی چلے گی، ہمارا قانون چلے گا، ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، ہم اسے نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ طاغوت ہے. تو فرمایا سمن یقر طاغوت، جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، وہ اعلان بغاوت کرے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں مانتے. میں جب بھی اس طرح کی آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا کے الفاظ یاد آتے ہیں. خالد جی حال میں جو انہوں نے کہے تھے جب ان پر مقدمہ بغاوت کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کیا ہم باغی ہیں؟ مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر، وہ اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتا. ہم انگریز سرکار کے باغی ہیں، ہم انگریز سرکار کو، اس کے قانون کو نہیں مانتا. دو سال کی قید ان کو بھی ہوئی تھی یہاں، اور مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ ہمارا اصل نظریہ یہی ہے کہ ہم اس طاغوت کے انکار ہی ہم اس کو نہیں مانتے، مجبوراً اس کے چھتری تلے جی رہے ہیں، انڈر پروٹیسٹ اس کی چھتری تلے جی رہے ہیں. اس نظام سے ہمیں نفرت ہے، اس لیے اس نظام سے تو زیادہ مراد حاصل کرنا، اور یہاں پر پلے پھولنے کی کوشش کرنا، یہاں پر بڑے بڑے محلات اور کوٹیاں بنانا، اور یہاں اپنے کیریئر بنانا، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے غیرت ایمان سے منافی ہے. صرف اس نظام سے اتنا حصہ لیا جائے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے, اور جو بھی توانائی ملی ہے اس نظام کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ صرف کر دی جائے. تو فمن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا انکار کیا, وہ یومن باللہ, اور اللہ پر ایمان لے آیا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا, لن تصاب لہا, وہ سہارا مجھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھی ہے, خوش پناہ ہے, دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الى النور, اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. شیطان بار بار مختلف معاملات میں مختلف مراحل پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, شیطان اور اس کے ایجنٹ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے ہر مرحلے میں, ہر معاملے میں, ہر کام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لے آتا ہے. بندہ اللہ سے بار بار مانگتا رہتا ہے دعا بھی, اہدنا صراط المستقیم, اہدنا صراط المستقیم, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ اپنے, اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے, ولی ہے, دوست ہے, وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. بندہ جی نہ کفر ہو, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اولیاء ہم الطاغوت, ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھی ہیں یہ طاغوت, یہ اللہ کے باغی, یہ اللہ کے نافرمان. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف. روشن خیالی کا نعرہ دے کر, اعتدال پسندی کا نعرہ دے کر, رواداری کا نعرہ دے کر وہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس دلیل کوئی کتاب اللہ سے نہیں ہوتی, ان کے اپنے فلسفے ہیں, ان کے اپنے سارے نظریات ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مختلف خوشنما اصطلاحات کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو ہدایت سے لے کر گمراہی میں لے جائیں. تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی ہوتے ہیں طاغوت, وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار, یہ بد نصیب جہنم والے ہیں, ہم فیھا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ہے ایک رکوع حکمت ایمان کے موضوع پر. اب ایک دوسرا رکوع آ رہا ہے حکمت ایمان کے موضوع پر. فرمایا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک, اس لیے کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہ دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا کہ میں بتوں کو اپنا معبود نہیں مانتا, اپنے وارث کے سامنے بھی اعلان کیا, اپنی قوم کے سامنے بھی, پھر قوم کو کہا کہ میں کسی ستارے کو, کسی سورج کو, کسی چاند کو میں معبود نہیں مانتا, میں معبود مانتا ہوں اللہ کو جو ان سب کو بنانے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے اور نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. جو بھی نمرود کے دربار میں آتا تھا اسے سجدہ کرتا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا. نمرود کو غصہ آ گیا, اس نے پوچھا کہ کیا تم کسے معبود مانتے, تم مجھے معبود نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا, وہ جہاں پر آ رہا ہے. اس سال ابراہیم, جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب یندگی جو ہی بلحید, میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ رکھتا ہے اور جو موت دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتا. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا کہ میں زندہ رکھتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. ایک شخص کو بلایا جو کہ بالکل بے قصور تھا, اور اسے مروا دیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. پیغام جائے ابراہیم علیہ السلام کو, تمہارا بھی اثر ہو سکتا. اور اس کے بعد ایک شخص کے جس کو سدائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, اس کو اسے رہا کر دیا, کہا زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں. اب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھی مزید کچھ بات کر سکتے تھے, اس کے وہ کہہ سکتے تھے کہ جو تم نے زندگی موت کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے میرے مراد یہ نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام صدیق انسان تھے, وہ اس بدنصیب انسان کو بھی توحید تک لے جانا چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا تھا تم سمجھتے ہو کہ یہاں تمہارا اختیار ہے, تم جس کو چاہو بے گناہ کو مروا دو اور جس کو چاہو تم چھوڑ دو. اچھا پھر اگلی بات کی. فرمایا قال ابراہیم, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی میرا معبود جو اللہ ہے, وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے, مشرق سے طلوع کرتا ہے میرا رب سورج کو. فَاتَّبِعُوا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو اگر تم واقعی معبود و اختیار تمہارا, تو ایسا کرو کہ تم سورج کو نکال کے دکھاؤ مغرب سے، تب وہ سنگا جی کا سر، اب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اب وہ کافر مضبوط ہو گیا، اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، اب اس کی بولتی ہوں کہ یہ کہ بند ہو گئی، اس نے کیا ایسی دلیل دے دی کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو گویا اس کو بھی حق کا سفر ابراہیم علیہ السلام نے طے کرا دیا، ماننا نہ ماننا اب یہ اس کے اوپر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حجت پوری کر دی۔ اب یہاں پر ہمارے یہاں بعض دانشور ہیں جو کہ قرآن مجید پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، زیادہ اس صاحب نے کہا کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سورج کو تو نکالتا ہوں مشرق سے میں، اور تم نکال کے دکھاؤ مغرب سے، اس نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ تو اس کا جواب میں یہ دیا کرتا ہوں کہ نمرود اتنا چالاک ہوگا جتنے چالاک آپ ہیں، یعنی اب ہم نمرود سے بھی زیادہ چالاک ہو چکے ہیں، نمرود کیا بلکہ ہم شیطان کے بھی کان کاٹنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نمرود بھارت اتنا بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ میں کل کی پیداوار ہوں، کچھ عرصے پہلے پیدا ہوا ہوں، اور محفل کے اندر بہت سارے بزرگ بھی موجود ہیں، اور ان سے پہلے بھی سورج شروع ہوتا تھا اور سورج غروب ہوتا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ تو سورج کیوں نکالتا مشرق سے، سورج تو مشرق سے برسا برس سے نکلتا، لیکن بھارت یہ ہے کہ قرآن مجید پر بھی اعتراض کرنے والے دانشور اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو کھلم کھلا ناانصافی پر اتر آئے، انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہو جائے کہ ہم سورج میں سورج کو نہیں نکال سکتا مغرب سے، اس کے باوجود اگر وہ اس خالق کو نہیں مان رہا، اس صاحب حقیقت کو نہیں مان رہا جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ، اور یہ واقعہ اب ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نالائق ناخلق نکلی، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، شمال میں ریاست بن گئی اسرائیل، جنوب میں ریاست بن گئی یہودا، پہلے اسرائیل کو آشوریوں نے تباہ برباد کر کے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یہودا پر بابل سے آ کر حملہ کیا بخت نصر نے، اور کوئی ایک بھی گھر سلامت نہیں رہنے دیا، ہر گھر کو توڑ پھوڑ دیا، حیدر سلمانی کو شہید کیا، قرآن کو ضائع کیا، اور عجیب جب اس نے ویرانی وہاں قائم کی کہ کوئی دو اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دی، 600,000 یہودیوں کو اس نے مارا، 600,000 کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یعنی رات لے آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت نبی تھے، لیکن وہ کسی مشن پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے ہیں تو شہر کو دیکھا اس طرح سے تباہ حال، اور یہ ان کو معلوم تھا پیشن گویاں جو موجود تھی کہ دوبارہ بھی غلبہ حاصل ہونا بنی اسرائیل کو، اور پھر سے عروج حاصل ہونا، بقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، تو پھر کچھ خبریاں تھیں پیشن گویاں تھیں کہ دو مرتبہ عروج ملے گا اور دو مرتبہ زوال بھی آئے گا، تو اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ شہر تو ایسا اجڑا ہے کہ بظاہر اب دوبارہ کوئی اس شہر کے بسنے کا اور دوبارہ کسی قسم کے ہمارے عروج کا امکان نظر نہیں آتا، وہ واقعہ اللہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ او کلّا جی مردہ اللہ کر جاتے ہیں، یا وہ شخص یعنی دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک پہلے توحید کی حکمت بیان ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، اب دوسرا واقعہ او کلّا جی مردہ اللہ کر جاتے ہیں، یا وہ کہ جس کا جو گزرا ایک بستی پر، وہ شخص یعنی حضرت عزیر علیہ السلام جو گزرے ایک بستی پر، وہی افرادیت اعلیٰ عروج ہے، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، کالا انا جو ہی حاضر اللہ بعد موت ہے، تو کہا عزیر علیہ السلام نے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو اس کی موت کے بعد، یعنی کیسے ممکن ہے، بظاہر سمجھ نہیں آ رہا، کیا یہ بستی دوبارہ بھی آباد ہوگی اور پھر سے یہاں پر ہمیں عروج ملے گا، یہ بستی تو بہت زبردست جو ہے وہ بری طرح سے تباہ کر دی گئی ہے، تو اماتہ اللہ میں آتا ہوں، تو اللہ نے ان کو وفات دے دی، موت دے دی 100 برس کے لیے، ثم بعثا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے ٹھہرے، قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت عزیر نے کہا کہ میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، قال بل لبثت مئات عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم یہاں پر ٹھہرے ہو پورے 100 برس، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، لیکن دیکھو ذرا اپنے مشروب کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف، وہ سنے تک نہیں، یعنی وہ باسی تک نہیں ہوئے، وہ اسی طرح سے تازہ ہیں، 100 برس ہو گئے لیکن تمہارا مشروب اور تمہارا کھانا اسی طرح سے سرو تازہ ہے، وانظر الی وانظر الی حمارک، اور ذرا دیکھو اپنے سواری اپنے گدھے کی طرف، اب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کا بھی بالکل چورا چورا ریزا ریزا وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ، اور اے عزیر میں تمہیں ایک نشانی بنا دوں گا، مورچہ بنا دوں گا لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، ہم کیسے ان ہڈیوں کو اٹھا رہے ہیں، ثم نقصوها لاما، اور پھر ہم انہیں ان پر چڑھا رہے ہیں گوشت، ہم ان ہڈیوں کو پہنا رہے ہیں گوشت۔ فلما تبین له، اور جب یہ ساری بات حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہوئی، قال اعلم، تو انہوں نے کہا کہ میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے سے کر سکتا ہے، جو میرے سامنے اس مردہ گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، جس نے مجھے 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھا دیا، وہ اس بستی کو بھی دوبارہ آباد کرنے پر اور دوبارہ جہاں پر ہمیں عروج دینے پر قادر ہے۔ 100 سال میں حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے اور اسی دوران بابل پر حملہ کیا ذوالقرنین نے، اور وہاں سے بنی اسرائیل کو اس نے آزاد کرایا، وہ پھر دوبارہ بیت المقدس کی طرف آئے۔ عزیر علیہ السلام اپنا 100 سال کا تجربہ کر کے اٹھ چکے تھے، ان کی پھر قیادت میں دوبارہ اورات کو یاداشت کی بنیاد پر مرتب کیا گیا، اور پھر سے بنی اسرائیل کے اندر ایک ایمان اور ایک عمل کی تحریک برپا ہوئی۔ اسی لیے حضرت عزیر کو یہودی اپنا ریفارمر تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا ایک قبیلہ کہتا تھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہتے تھے کہ ان کی قیادت پر ان کو دوبارہ انہوں نے اپنے دوسرے عروج کی طرف پیش کرنی تھی۔ اب اس کے بعد تیسرا بات یہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بلا چل یسنا امنا کنتی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے جس سے مجھے پکا یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ایسا کرو کہ پرندوں میں سے کوئی 4 لے لو، یعنی 4 پرندے لے لو، فصرهن الیہ، اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ایسے مانوس کر لو کہ تمہاری آواز پر وہ تمہارے پاس چلے آئے، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر جا کر رکھو، ثم ادعهن، اور پھر ان کو پکارو، یا کینا قصایا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تجربہ کیا اور پرندوں کا گوشت اور ان کے پر سزا میں اڑے، اڑ کر وہ سب کے سب جمع ہوئے، دوبارہ سے پرندے اپنی اصل شکل میں پوری طرح سے ان کی تشکیل ہوئی، اور پھر وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ معلوم، اور ابراہیم جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ اب 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق کی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور اس موضوع پر یہ پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے، انفاق کی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کے حوالے سے احتیاط کے مختلف پہلو، اس موضوع پر قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے یہ مقام۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی چیز ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس میں اگائیں سات بالیاں, جس میں اگائے سات سکے, فی کل سنبل میات و حبا, اور ہر سکے میں ہے سو دانا. ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا اور اس سے ایک پودا نکلا, اس پودے میں سات بلیاں لگی ہیں, سات سکے لگے, اور ہر سکے میں سو دانے, گویا ایک دانے سے سات سو دانے پیدا ہو گئے. گویا ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر سات سو گنا تک ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا مزید بڑھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب. اللہ جس کے لیے چاہے گا درجے کو ثواب اور بڑھائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا, اور پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد وہ نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں. اب وہ احتیاطیں آ رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے انفاق کی حفاظت کی جاتی ہے. انفاق کیا لیکن پھر بعد میں بعض احسان جتلاتے رہے کہ وہ جی یہ فلاں وقت میں ہم نے اتنے پیسے دیے تھے, فلاں وقت میں ہم نے مشکل آ پڑی تھی تو ہم نے اس وقت اتنے بڑی قربانی دی تھی, اس کی وجہ سے یہ مشکل دور ہوئی تھی, یہ مسئلہ حل ہوا تھا اور کام آگے بڑھا تھا, یا ہم نے فلاں شخص کی خدمت کی تھی, یہ ہماری روٹیوں پر پلا ہے, ہویا اس پر احسان بھی جتلایا جا رہا ہے اور اس کو ایزا بھی دی جا رہی ہے. تو وہ لوگ جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پیچھے وہ نہ احسان ڈرتے ہیں نہ ہی ستاتے ہیں, ایزا پہنچاتے ہیں, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا, ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذى, بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا وہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جس کے پیچھے پھر ستانا مقصود ہو. انسان کسی کو کچھ دے کر بعد میں اسے بار بار جتلاتا رہے, اسے بار بار ٹیز کرتا رہے, بار بار اسے ایذا پہنچاتا رہے, تو بہتر ہے کہ نہ دے, بلکہ یہ ہے کہ اس وقت کہتے کہ بھائی معاف کر دیجیے. جیسے ہمارے یہاں تہذیبی کلمہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اب کہتے ہیں بابا معاف کر دیجیے, تو یہ ایک تہذیبی کلمہ ہمارے ہاں بڑا اچھا ہے. اسی طریقے پر آدمی درگزر کر دے اور کوئی بھلی بات کہہ کے معذرت کر لے, یہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے آدمی نے اس وقت تو مدد کر دی اور بار بار اسے جتلا رہا ہے اور بار بار اپنا احسان اس کے اوپر گروا رہا ہے. واللہ غنی حلیم, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے صدقے کی اور کسی کے انفاق کی کوئی حاجت نہیں ہے. حلیم, اور وہ خود بڑے تحمل والا ہے, وہ خود تم پر کتنا کرم کرتا ہے, وہ تمہیں کس کس طریقے پر نوازتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح سے ستاتا نہیں ہے, اس طرح سے ایزا نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, حلیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, ضائع نہ کر لو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایزا پہنچا کر. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس, اس شخص کی مانند کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. یہ مضمون اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اصل میں اخلاص کے معنی میں ایمان کا مفہوم آتا ہے. ایک ایمان آتا ہے قانونی اعتبار سے, جو کوئی شخص کافر تھا اب وہ ایمان لے آیا. اب مسلمانوں کے لیے جو ایمان کا لفظ آتا ہے تو اس سے ایک معنی اخلاص بھی ہوتے ہیں. ایک شخص اپنا مال خرچ کیا اور اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل ہو, اللہ کی رضا حاصل ہو, اور مجھے اس خرچ کرنے کا ثواب آخرت میں ملے, تو یہی چیز مطلوب ہے. لیکن شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. اول تو وہ چاہتے ہی کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اب اگر خرچ کر دیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو, کچھ نمود و نمائش ہو, ہیلے بہانے سے آدمی اپنی نیکی لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, بعض ہاسپٹلس کے اندر آپ جائیں تو وارڈ کے اوپر بعض بڑے بڑے جو ہے وہ صنعت کاروں کے اور سیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ دکھاوا ہو رہا ہے کہ یہ وارڈ یا اس ہاسپٹل کے بنانے میں ان صاحب کا کنٹریبیوشن ہے, یا ان کے نام سے تختیاں لگی ہوئی ہیں. اخبارات میں اکثر تصویریں آتی رہتی ہیں, آٹے کے سائڈیں تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ کہ سلائی مشینیں تقسیم کی جا رہی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، لیکن یہ ہے کہ ٹرک بھیج رہے ہیں زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے، اور ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کے گروپ فوٹو کھینچایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، تم نے یہ کام کیا دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ تو ساری نیکی برباد ہو جائے گی، نیکی کے بجائے گناہ حصے میں آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث ہے ترمذی کی کہ من تصدق کے رائے فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ انتخابی سیاست کی جو بہت ساری خامیاں، ان میں خامی یہ بھی ہے کہ جو لوگ انتخابی سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں، اب اگر وہ کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو چاہتے خوب نمود و نمائش ہو تاکہ آئندہ بھی ان کو ووٹ مل سکے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کس طرح کی نمود و نمائش، یہ آخرت کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ فرمایا ولا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لو احسان جتلا کر اور اذا پہنچا کر۔ کلذی ينفق ماله رعاء الناس، اس شخص کی مانند جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، گویا وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنی نیکی کا اجر آخرت میں نہیں دنیا ہی میں بابا چاہیے، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے نہیں کرنا۔ فمثل ہو کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ہو ایک صاف چٹان کی، ایک پتھر کی صاف چٹان ہے، علیہ تراب، اس چٹان پر آ گئی کچھ مٹی، گردا اڑا اور چٹان کے اوپر مٹی آ گئی۔ فاصابہ وابل، اور پھر اس پر آئی زور کی بارش، پتھر کہو سلدا، اور اس بارش نے آ کر اس کو بالکل صاف کر دیا۔ چٹان کے اوپر کچھ مٹی آ گئی، کسی شخص نے کہا چلو مٹی ہے، اس نے کچھ بیج وہاں پر ڈال دیے کہ شاید جو ہے وہ کوئی پودے اگائیں، لیکن بارش آئی، اس بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پودا تو کیا نکلتا بیج میں سے، بلکہ بارش آ کر بیج کو بھی بہا کے لے گئی، مٹی کو بہا کے لے گئی، سارا بیج ساری انویسٹمنٹ اس کی ضائع ہو گئی۔ تو فرمایا لا یبتغون علی شیء مما کسبوا، جو بھی انہوں نے کمائی کی ہے اب اسے اس پر کوئی اختیار نہیں، بڑی مشکل سے پیسہ کمایا تھا، اس پیسے کو اچھے رستے میں خرچ بھی کر دیا تھا، لیکن دکھاوے کی وجہ سے سارا خرچ برباد ہوا، سارا پیسہ برباد ہوا، ساری محنت برباد ہوئی۔ واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ذرا سوال کیجیے یہاں پر کہ کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا یہاں کافر سے مراد عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں؟ یہاں کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی نگاہ میں کافر کا مطلب کچھ اور ہے، ہم نے کافر کا مطلب مخصوص کر دیا ہے صرف قانونی کافروں کے لیے، وہ سب بھی کافر ہیں جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے، لیکن صرف وہی کافر نہیں ہے جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرے یا خرچ کرے لیکن ساتھ دکھاوا کرے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کو بھی کافر قرار دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ یہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ کہ جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے۔ تو اگر ایک شخص نے اپنا مال خرچ کیا ہے دین کے لیے، اسے لازمن دین سے محبت پیدا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو کہ دین کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، نیکیوں کے لیے اپنا مال صرف کرتے ہیں، تو گویا اب انہیں نیکیوں سے رغبت ہوتی ہے، اچھے کاموں سے رغبت ہوتی ہے، دین کے ساتھ ان کی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ جس چیز پر بھی آپ کا پیسہ لگ جائے، آپ کا وقت لگ جائے، اس سے آپ کو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، کمثل جنت بربک، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باغ ہو کسی بلند زمین پر، کسی اونچی جگہ پر، اصابہ وابل، اس پر اگر آئے بارش، فآتت اکلہا ذیفین، تو وہ باغ اپنا میوہ لے کر آتا ہے دو چند۔ اونچی جگہ پر ایک باغ ہے، اب جو ہے وہ بارش آئی تو خوب جڑوں کے اندر پانی اتر گیا، لہٰذا اس کے زوردار بارش کی وجہ سے باغ نے دو چند اپنا میوہ ظاہر کیا، خوب یعنی فائدہ ہوا۔ فیلن و صبح وادل فتل، اور اگر اس پر بارش نہ بھی آئے تو فواری کافی ہے، فوار سے بھی وہ باغ اپنا پھل لے آئے گا اور وہ برگبار ہوگا اور فائدے اس سے ہوں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ تمہاری نیکیاں ہیں، اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اب اس کے بعد ایک بڑی بلیغ تمثیل دی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کی جو نیکی بھی کرے لیکن دکھاوے کے ذریعے احسان جتلا کر دوسروں کو تانے دے کر تم ہماری روٹیوں پر پلے ہو اس طرح کی باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر لے. ایسے شخص کے لیے بڑی بلیغ تمثیل آ رہی ہے کہ محنت بھی کی، انفاق بھی کیا لیکن اپنے انفاق کی حفاظت نہ کی، اس کو برباد کر دیا بعض غلط چیزوں کے ذریعے سے. فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا، اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا. یہ عربوں میں بڑا آئیڈیل باغ ہوتا تھا کہ باغ تو ہے انگوروں کا لیکن حد بندی کے لیے اور باغ کی حفاظت کے لیے ایک کھجوروں کی باڑ لگا رکھی ہے. تو فرمایا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا تو اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا، تجری من تحتہا الانہار، اور باغ اونچی جگہ پر ہے اور نہریں نیچے سے بہ رہی ہیں تاکہ براہ راست جڑیں جو ہے وہ نہروں سے سراب ہو رہی ہوں. لہو فیہا من کل ثمرات، اور وہ باغ میں اس کے لیے ہر طرح کا پھل ہے، یعنی باغ اپنے پورے جوبن پر ہے، عروج پر ہے، انگور بھی خوب آ رہے ہیں اور کھجوریں بھی خوب آ رہی ہیں. وہ اصابہ الکبر، اور اب اس شخص کے اوپر آ گیا بڑھاپا، وہ شخص بیچارہ بوڑھا ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے لیکن ابھی کمزور ہے، ناتواں ہے، بچے ہیں لیکن ابھی چھوٹے ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس باغ کے اوپر آ گیا ایک زوردار دھکڑ آندھی کا. فِيهَا نَارٌ، اور آندھی بھی ایسی ہے، ہوا بھی ایسی ہے کہ جس میں لو ہے، جس میں تپش ہے، وہ جس میں آگ ہے. فَأَحْرَقَتْ، اور وہ باغ پورے کا پورا جل گیا، اس گرم لو کے سپیڑوں نے آ کر پورے باغ کو جھلسا دیا اور جلا دیا. اب ذرا اس بوڑھے شخص کی بے بسی دیکھی، زندگی بھر کی اس کی کمائی اس کے سامنے جل کے رات ہو گئی. اب یہ اولاد بھی چھوٹی ہے اور فوری طور پر دوبارہ اب کسی اور باغ کو ڈیولپ کرنے کا امکان بھی نہیں ہے، تو بڑھاپے میں اس شخص پر جو بے بسی کا عالم کاری ہوگا اس سے کہیں زیادہ بڑی بے بسی ہوگی اس شخص کی جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. بہت اس نے محنت کی، نیکیاں کی، اچھے کام کیے، مال بھی اللہ کی راہ میں دیتا رہا لیکن دکھاوے کی وجہ سے احسان جتا کر پیزا پہنچا کر اپنی ساری کمائی کو اس نے برباد کر لیا، گویا اس کی کمائی جل کے راکھ ہو گئی. یہاں کی ساری نقصانات بھی عارضی ہیں. یہاں پہ انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ کے معافی کا امکان بھی ہے، وہاں پر تو پھر کوئی توبہ بھی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی تلافی بھی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ بے بسی کا عالم اس شخص کا ہوگا جس کا آخرت میں معاملہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں ان محرومیوں سے محفوظ فرمائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو. اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو، اچھا مال دو. یہ نہ ہو کہ کپڑا اب اپنے پہننے کے قابل نہیں رہا تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. دینا منع نہیں ہے لیکن اس کو اپنا کوئی نیکی مت سمجھو. نیکی اس کو سمجھو کہ تم بہتر سے بہتر چیز، اچھی سے اچھی چیز جو تم نے کمائی ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو مما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے اگایا ہے. یعنی ایک ہے زکات جو کہ روپے پیسے پر ہوتی ہے، سونے چاندی پر ہوتی ہے، اور ایک کہلاتا ہے جیسے عشر کہ وہ ہوتا ہے کھیتی میں سے، پھل میں سے. تو فرمایا کہ چاہے کماؤ، چاہے کھیتی، چاہے کوئی پھل کسی باغ سے اتر رہے ہیں، ان میں سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور دیکھنا ارادہ نہ کرنا ردی چیز کا کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہ اب دو چیز جو ہے وہ دیکھا کہ یہ بکری ذرا لنگڑی ہے، اس بکری کو اللہ کی راہ میں دے دو، یہ پھل خراب ہو گیا اس کو غریبوں میں بانٹ دو. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ردی شے کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا. ولستم بآخذیہ، ایسی شے کہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہ ہو، اگر کوئی تمہیں دے ہو تو تم اسے قبول کرنے والے نہ ہو. الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے تم چشم پوشی کرو، بذرا لوگوں کے سامنے تم اسے قبول کر لو لیکن تمہارا جی اسے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے تمہارے کسی صدقے کے انفاق کی ضرورت نہیں ہے. جو کوئی انفاق کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کو کر رہا ہے، حمید اللہ تعالیٰ آپ کے آپ محمود ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، اس کی تعریف کائنات میں ذرہ ذرہ آپ سے آپ کر رہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں بار بار کہتا ہے کہ مستقبل کے لیے بچا کے رکھو، تو سیف اور اریلی دے، یعنی کل کی فکر کرو، کل کے لیے بچا کے رکھو اور اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ وہ یامرکم بالفحشاء، البتہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، مشورے دیتا ہے بے حیائی کے، اور یہ چیز آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئے گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، لیکن فیشنوں پر خرچ کرنے کی بہت جو ہے وہ توفیق ہے۔ بیوٹی پارلر میں جائیں گے ہزار روپے خرچ کر دیں گے، وہاں پیسہ خود خرچ ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ میں جو تقریبات ہم کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، وہاں پہ خود پیسہ خرچ کر دیں گے، تفریحات میں پیسہ لٹا دیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے تمہیں ڈرائے گا، کس سے؟ فقر سے، کہ تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، اور وہ تمہیں حکم دے گا کس کا؟ بے حیائی کا، کہ بے حیائی کے کاموں میں، غلط کاموں میں لوگ پیسہ خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش کا اور فضل کا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینے سے کبھی پیسہ کم نہیں ہوتا، اور یہ آپ بھی تجربہ اگر آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو بھی اس حدیث کا تجربہ واقعتا محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا۔ تو فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ من، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلہ اور مزید عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تم خرچ کرو اللہ اور عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اب اس کے بعد ایک اور دولت کا ذکر ہے، روپے پیسے کی بات، اس کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو عام انسان روپے پیسے کو بہت بڑی دولت سمجھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑی دولت کچھ اور ہے۔ فرمایا یوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، ومن یوت الحکمت، اور جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، فقط اوتیا خیرن کثیرا، اس کو تو بہت بڑی دولت دے دی گئی، بہت بڑی خیر کثیر دے دی گئی۔ میں نے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ حکمت اصل میں کہتے ہیں باطنی بصیرت کو، کہ جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہے، میں ان کے ظاہر سے کہیں متاثر نہ ہو جاؤں۔ جیسے اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تجدید حاضر کی، یہ سنائی مگر بھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ ظاہری چمک سے متاثر ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، اور جو شے کی حقیقت کو دیکھنے کی نظر ہے وہ اصل میں دل کی نگاہ ہوتی ہے۔ ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہو تو آنکھ کی نگاہ چاہیے، چیزوں کی حقیقت دیکھنی ہو تو اس کے لیے دل کی نگاہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافروں کے بارے میں کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کی نگاہیں اندھی نہیں ہیں، ان کے سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ اور اس کو اقبال نے پھر بڑے پیارے الفاظ میں کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو دل کا نور اور ہے، دل سے انسان، دل میں وہ نور ایمان ہوتا ہے جس سے ایک عام آدمی پیسے کو دیکھ رہا ہے کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے، اسے پیسہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جس شخص کو حکمت حاصل ہے وہ دیکھے گا پیسہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے تو بالکل صحیح ہے، حرام سے آ رہا ہے تو بچیا کمائی کو بھی برباد کر دے گا، ساری نیکیاں برباد کر دے گا، لہٰذا اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے۔ تو یہ اصل میں ہے حکمت، حکمت مل جائے تو پھر آدمی ہر چیز کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا۔ ایک تعریف علماء نے حکمت کی یہ بھی کی ہے کہ وضع اس شے کی محل نہیں، حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے، جس کی جو اہمیت ہے اس کو وہی اہمیت دی جائے، ہر امور کو، نماز کی دین میں کیا اہمیت ہے، جہاد کی دین میں کیا اہمیت ہے، عبادت کی افطرات کی دین میں کیا اہمیت ہے، ہر چیز کو دین کیوں میں اس کے صحیح مقام پر فٹ کرنا۔ عبادت یہ دین کے ستون میں سے، عبادت ستون نہیں ہے بلکہ اس کی چھت ہے،
اس چھت کے اوپر ایک اور چھت ہے جو کہ دعوت دین کی ہے، اس کے اوپر ایک اور چھت ہے جو اقامت دین کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے دینی فرائض کو سمجھاتے ہیں اسلام منزلہ عمارت کے ذریعے سے، دینی فرائض کا جامع تصور ایک کتاب ہے آپ کو مل جائے گی، اس کا پورا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو آدمی ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے جب اسے وہ حکمت حاصل ہو۔ تو فرمایا یوں تل حکمت میشہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ باطنی بصیرت دیتا ہے، اشیاء کی حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ بمن یوت الحکمہ، اور جس کسی کو یہ حکمت مل گئی فقط اوتیا خیرن کثیرا، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ ایک ایسے والا شخص ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ سعادت والا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت کی صلاحیت دے دے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو باقاعدہ عقل مند ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اس کے بعد دوبارہ فرمایا کہ اپنے انفاق کی حفاظت کرو، دکھاوا نہ کرو۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنی خیرات میں سے، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی پیش کرتے ہو اپنی نظر میں سے۔ نظر کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نظر کو کنڈیشنل نہ رکھے۔ ایک ہوتی ہے کنڈیشنل نظر، کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کی راہ میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، یہ ہے، یہ بھی جائز۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے سے ہی کوئی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کر سکتا، اور یا پھر یہ ہے کہ نظر وہ ہو جیسی نظر مانی تھی کس میں، حضرت مریم کی، حضرت مریم کی والدہ نے بھی آگے آ جائے گا، جب ان کے ہاں اولاد کا امکان ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی نظر مانی کہ اللہ میرے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ آپ کی نظر ہوگا، میں اسے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دی، لیکن نظر اس طرح کی ہو کہ جس میں واقعتاً یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ قربانی کی کیفیت ہو، کنڈیشنل نہ ہو کہ اگر یوں ہوا تو پھر میں یوں کروں گا، یہ چیز ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ کے دین کے لیے یہ چیز پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے دین کے لیے یہ مال پیش کر رہا ہوں یا یہ خدمت جو ہے وہ دین کی میرا کرنے کا ارادہ ہے، اس طرح کی نظر وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو تم جو بھی نظر میں سے کوئی چیز پیش کرتے ہو فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی ناموری کی تصویریں کھینچانے کی ضرورت نہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالم قرآن پاک میں کہا گیا ہے مشرک کو بھی، اور یہ دکھاوا کرنا، میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ شرک ہے، تو جو دکھاوا کر رہا ہے وہ مشرک ہے، وہ ظالم ہے۔ تو ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پہلے پہلے تین ایسے اشخاص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو تینوں دکھاوا کرنے والے تھے۔ ایک کو شہید سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تم پر یہ احسانات کیے، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان آپ کی راہ میں دے دی۔ اللہ کہے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے بھاگنے کے جوہر دکھائے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ اتنا جری ہے، دنیا میں تمہیں یہ سب کچھ مل گیا، یہاں کچھ نہیں ہے، اور اوندے منہ گھسیٹ کے اس کو پھر سے جہنم میں ڈال دیں۔ یہی معاملہ ہوگا ایک عالم دین کے ساتھ، اور وہ عالم دین بھی اس امت کا ہوگا۔ اس نے ایک الفاظ حدیث میں یہ، وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور میں قرآن کا علم لوگوں میں بانٹ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تعریفیں کریں، وہ تعریف ہو گئی، یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر ایک شخص آئے گا جو بڑا یہاں پر مخیر حضرات میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے، خوب اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، لیکن بد نصیب یہ سب کچھ کر رہا تھا نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا تھا لوگوں میں انعام بری کے لیے، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، دنیا میں بابا ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ تو فرمایا ظالموں کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کو اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تبدو صدقات فان امہ، البتہ فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر نیت میں یہ ہو کہ مقابلہ پیدا ہوگا، بعض اوقات ایک آدمی اس لیے کرتا ہے کسی محفل میں اعلان کرتا ہے کہ میں اس سارے خیر کے لیے اتنے پیسے دے رہا ہوں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن میں جذبہ پیدا ہو، جیسے غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے کہا بھائی لاؤ، تو آپ نے اعلان مانگا لوگوں سے، تو وہاں پر تو والے اللہ نے دینا تھا، مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگ رہا تھا، تو اگر تم اپنے سرکار کو ظاہر کرو تو یہ بھی بہتر ہے۔ وہ ان کو کھوا، لیکن اگر تم ان کو چھپاؤ، وہ تو حل پکڑا اور پکڑا تک ان کو پہنچا دو، بہو بخیر لکھوں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ محفوظ رکھتا ہے، اس میں دکھاوے کا امکان نہیں ہے۔ بلکفر انکم من سیئاتکم، اس انفاق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا، یعنی یہ انفاق گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ ان تک صحیح صحیح بات پہنچا دیجیے، صحیح تعلیم پہنچا دیجیے، احکامات پہنچا دیجیے، اخلاص کی بات ان تک پہنچا دیجیے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ ہدایت اللہ نے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور دیکھو جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، وہ تم خرچ کرو گے اپنے ہی فائدے کو، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہارا وہ مال اللہ کے اجازت سے محفوظ ہو گیا، اللہ کئی گنا تمہیں اس کا زیادہ اجر دے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی قربت کا حصول ہونا چاہیے۔ وما تنفقون من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفی الیکم، وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے اولین مستحق کون تھے؟ یہ اصل میں تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درویش بن گئے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دور نبی میں اس جماعت کو کہا جاتا تھا اصحاب صفا، یہ بڑے باصلاحیت لوگ تھے، اگر یہ اپنے اوقات لگاتے کاروبار میں دنیا میں تو بہت کما سکتے تھے، لیکن نہیں، ان سب کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور ہر دس مسجد نبی میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے، اور اس کے بعد دین کو سیکھتے، اللہ کے رسول انہی کو مختلف قبائل میں بھیجا کرتے تھے، خاص طور پر غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے انہی کو وفود کی شکل میں کئی علاقوں میں بھیجا، اور دو سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 ہو گئی ان کی تبلیغ کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ درویش کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے فارغ کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے اپنی معیشت کے لیے بھاگ دوڑ ممکن نہیں ہے، یہ تمہارے انفاق کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا للفقراء الذین اوفروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جنہوں نے وہ فقراء کے جو روک لیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چلت پھرت کے حرکت کے اب قابل نہیں ہے، یعنی وہ زمین میں اپنی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے استطاعت نہیں رکھتے۔ یا سبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اور جو جاہل آدمی ہے، نہ سمجھ آدمی ہے، وہ ان کو غنی سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ کوئی پیشور قسم کے بھکاری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں اور مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوں کہ میری مدد کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے فقر اختیار کیا ہے، اختیاری، کوئی ان کا پروفیشن کو ان کا پیشہ نہیں ہے کہ یہ ان کا ذریعہ معاش ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ایک ناسمجھ آدمی ان کو اب غنی سمجھتا ہے، تعرفہم بصیباہم، ان کو پہچانا کرو ان کے چہرے دیکھ کر، ان کے چہروں سے تمہیں جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ ان کے چہروں پر اس وقت بھوک کی وجہ سے دردی ہے، کمزوری ہے ان کے چہروں پر کہ نہ جانے کتنا سوا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ رات کو سردی کی وجہ سے سو نہیں سکے کہ ان کے پاس گرم لباس نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی نیند میں کمی ہے، اور وہ کمزوری ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو پہچانو ان کے چہروں سے، لا یسألو تعرفہم بسیماہم، تو پہچان لے گا ان کو ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور آخر میں صرف فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔
اب پھر دو رکو ساتھ آ رہے ہیں ایک ہی موضوع پر، یہ دو دو رکو کا سلسلہ چل رہا ہے، دو رکو ہم نے پڑھے جہاد کی سبیل اللہ پر، دو رکو حکمت ایمان پر، دو رکو انفاق کی سبیل اللہ پر، اب دو رکو آئیں گے قرض کے حوالے سے، قرض کا لین دین، اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ دو رکو میں دے رہا ہے. ایک قرض ہے جو کہ سودی قرض ہوتا ہے، اس کے بارے میں شناخت پہلے آ رہی ہے، اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو فقہ کی اصطلاح میں قرض حسنا ہے، بغیر سودی قرض، غیر سودی قرض، اس کے بارے میں رہنمائی دوسرے رکو میں آئے گی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق، اگر خفیہ خرچ کرنا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ ایک مقابلے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے الگ اعلان خرچ کیا جائے تو وہ الگ اعلان بھی دیتے ہیں، زکات تو ویسے بھی الگ اعلان دی جا سکتی ہے. فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب سے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ اصل میں اب آگے بحث آ رہی ہے سود کی، رب کیا ہے اس آیت کا اور اگلی سود کے بارے میں آیات کا. ایک انسان کے پاس کچھ فاضل سرمایہ ہے، سرپلس بنی ہے اس کے پاس، اس فاضل سرمایہ کا اعلیٰ ترین استعمال اس آیت میں بیان ہوا، اعلیٰ ترین اس کا استعمال یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اس کو تم اللہ کی راہ میں دے دو، اس سے بہتر انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی، تمہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا سات سو گنا بلکہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے. اور اس سرپلس بنی کا بدترین استعمال، گھٹیا استعمال یہ ہے کہ تم کسی شخص کو وہ قرض دو اور کہو کہ مجھے اس قرض کے اوپر اتنا اضافہ چاہیے، چاہے تمہیں فائدہ ہو چاہے تمہیں نقصان ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس کے اوپر اتنے فیصد اضافی چاہیے. یہ ہے سود، یہ ہے سودی قرضہ. ہاں درمیان میں کچھ اور شکلیں بھی یہاں بیان نہیں ہوں، یہاں پہلے نے دو ایکسٹریمس بیان کی ہے، اعلیٰ استعمال اللہ کی راہ میں دے دو، سرپلس بنی کا اعلیٰ استعمال، اور گھٹیا استعمال کہ تم کسی کو وہ رقم دو سود کے اوپر کہ میں مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو 100 روپے پر 110 روپے چاہیے. ہاں درمیان میں کچھ شکلیں ہیں وہ بھی اچھی بھی ہیں اور جائز بھی ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں قرض حسنا کہ بھائی تم مجبور ہو لہٰذا پیسے لے لو اور سال بعد لوٹا دینا، یہ قرض حسنا ہو گیا. بعض یہ شکل بھی بہت اچھی ہے، کبھی اجر ملے گا. اعلیٰ شکل وہی جو پہلے آ گئے. پھر ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ اچھا بھائی تم ایسا کرو کہ تم میں تمہیں اگر پیسے دوں گا تو پیسے دینے سے پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تم مجھے سال کے بعد دو گے تو پھر وہ پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی، تو میں تمہیں پیسے نہیں دیتا، میں تمہیں سونا دے دیتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ 2 تولے سونے لے لو اور مجھے سال کے بعد 2 تولہ سونا ہی واپس دے دینا. اب یہ ذرا شکل تھوڑی کم تر ہے کیونکہ اس میں اب آدمی کا کوئی نقصان کا خطرہ نہیں، لیکن بہرحال اگر روپے بھی ہے تو روپے ہی لیں گے اور سونا بھی ہے تو سونا ہی لیں گے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ ایک آدمی دے پیسے اور بعد میں کہے جب میں نے تمہیں 10,000 روپے دیے تھے اس وقت 10,000 روپے کا 5 تولے سونا آتا تھا. 5 تولے خرچ کہاں آئے گا، آپ کہیے کہ 2 تولے سونا آتا تھا خرچ کے لیے اور آج تم مجھے 10,000 روپے دے رہے ہو تو اس میں جو ہے وہ 1 تولہ سونا آ رہا ہے، مجھے 2 تولے سونے کے پیسے دکھ نہیں. اگر آپ نے 10,000 روپے دیے تھے تو 10,000 ہی آپ لیں گے، 2 تولے سونا دیا تھا 2 تولے سونا لیں گے. اور اس کے بعد ایک شکل اور بھی ذرا کم کر دیں اور وہ شکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی تم یہ پیسے لو، محنت تم کرو، پیسہ میرا ہے اور اس کے بعد ہم مضاربت کریں گے. مضاربت یہ ہے کہ اگر فائدہ ہوا تو اس میں میرا اور تمہارا فائدے میں نفع میں اس ریشو کے ساتھ حصہ ہوگا، اور اگر نقصان ہوا تو نقصان میں برداشت کروں گا، تمہاری محنت ضائع ہوگی اور میرا پیسہ ضائع ہوگا. یہ مضاربت کی کنڈیشن ہے، مضاربت تبھی جائز ہے جبکہ نقصان سارے کا سارا پیسے والا برداشت کرے. نقصان ہو گیا، محنت والے کی محنت ضائع ہوئی، اس بیچارے کی تھی محنت، آپ کا پیسہ تھا پیسہ ضائع ہو گیا. تو اعلیٰ شکل اللہ کی راہ میں دے دو، اس سے کم شکل آپ کسی کو روپے کی صورت میں قرضہ دے دیں، اس سے کم تر شکل کہ آپ اسے کوئی جنس دے دیں قرض کے طور پر اور وہ جنس اس سے واپس لے لیں، اور اس سے کم تر شکل کہ آپ اس سے مضاربت کریں کہ میں ٹھیک ہے تم محنت کرو، محنت تمہاری ہے، پیسہ میرا ہے اور منافع میں ہمارا باہمی رضامندی سے یہ حصہ ہوگا.
یہ شکلیں جائز ہیں. اور پھر بدترین شکل ہے آخر میں, اور وہ یہ ہے کہ بھائی قرضہ لو اور تمہیں نقصان ہو تو فائدہ ہو مجھے پرواہ نہیں, مجھے صرف اس پیسے پر اتنا جو ہے وہ اضافہ چاہیے. لہذا پہلی آیت میں اعلیٰ ترین استعمال فاضل سرمایہ کا, اب آ رہا ہے گھٹیا استعمال. فرمایا الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کہ کھاتے ہیں سود, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من الفس, وہ کھڑے نہیں ہوں گے, مراد ہے روز قیامت, مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو کسی شیطان نے کسی جن نے چھو کر پاگل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں پاگل ہی ہے, اس کے اندر کوئی انسانی ہمدردی نہیں, یہ شخص دنیا میں پیسے کے پیچھے پاگل ہے, لہذا دوسرے کے ساتھ جو مرضی زیادتی ہوتی رہے یہ اس کو اپنے پیسے کی فکر ہے. تو فرمایا کہ ان کی اصل صورت ظاہر ہو جائے گی قیامت کے دن, اور یہ جتنے اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں دنیا میں بھی ان کا پاگل پن ظاہر ہوتا ہے. جب اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے تو وہاں جو دھندا کرنے والے, ذرا آپ ان کی کیفیت دیکھا کریں, اس پر آپ کو نظر آئے گا واقعی پاگل ہے, پاگل پاگلوں کی قسم کی حرکتیں ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں. تو فرمایا کہ یہ قیامت ان دن کھڑے نہیں ہوں گے, مگر اس شخص کی مانیں کہ جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا. ظاہر کا جاننا ہم کالو, کیوں یہ انجام بد ان کا کیوں ہوا قیامت کے دن؟ فرمایا اس لیے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا, کہ بے شک تجارت بھی سود کی طرح ہے. یہ بڑا تنزیہ جملہ ہے, اگر وہ یوں کہتے کہ سود تجارت کی طرح ہے تو یہ تنزیہ جملہ نہ ہوتا, یہ توجیہ ہوتی کہ بھائی ہم جو سود لے رہے ہیں تمہاری تجارت کی طرح ہے, تم نے 100 روپے انویسٹ کیے تجارت میں تمہیں 10 روپے کا فائدہ ہوا, اسی طرح ہم نے کسی کو 100 روپے دیے اسے 10 روپے لے لیے, ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے. نہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں تم جو تجارت کر رہے ہو وہ بھی ہماری سود کی طرح, گویا یہ تجارت کرنے والے کو الزام دے رہے ہیں. تو یہ جملہ بڑا تنزیہ ہے, ان نمل بھائی کو مستر ربا, کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. اب چونکہ جملہ تنزیہ تھا, دلیل بڑی جو ہے وہ پنچنگ تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب اسی کون میں ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, نو آرگومنٹ, اللہ نے کوئی جواب میں دلیل نہیں دی. دلیل دی جا سکتی تھی کہ تجارت کے اندر محنت بھی ہے, تجارت کے اندر رسک بھی ہے, اور تمہارے سودی لین دین میں نہ کوئی تمہاری محنت ہے نہ کوئی رسک ہے, لیکن اللہ نے کوئی دلیل یہاں پر نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا چپ کرانے والا ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے سود کو. اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس طرح کی دلیلیں مت دو, اس طرح کا طنز مت کرو. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, تو جس کسی کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی فانتہا, اور پھر وہ بعد آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفْ, تو اس کے لیے جو کچھ اس سے پہلے گزر چکا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس سے پہلے اتنا سود کھایا ہے وہ سارا سود نکالو, نہیں, جیسے ہی ہدایت آ گئی اب پچھلے کھاتے بند, اب آئندہ کے لیے سود کا لین دین مت کرو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس, اللہ کی طرف ہے, اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. یہ خود بہتر ہے کہ آدمی اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرے کہ میں نے بہت ایسے سود کھایا ہے, تو بہتر ہے کہ صدقہ و خیرات کی صورت میں جتنا کھایا ہے وہ نکل جائے, لیکن قانونی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اس کا معاملہ اللہ کی طرف. ومن عاد, اور جس کسی نے دوبارہ یہ حرکت کی, اس کے سامنے یہ آیتیں آ گئی, حکم آ گیا, اور پھر اس نے دوبارہ سود کا لین دین کیا, سود کا معاملہ کیا, فاولئک اصحاب النار, تو پھر وہ لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, ایک بڑی پیاری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انجمن خدام القرآن سندھ کے ذریعے سے تیار کروائی, وہ آپ کو مل بھی جائے گی, ہزاروں کی تعداد میں وہ کتاب پھیلی ہے, کہ سود اس کی حرمت قرآن و حدیث میں کس طرح سے, اس کی خباثتیں کیا کیا, 26 خباثتیں اس کتاب میں درج ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ اعتراضات اور اشکالات کرتے ہیں ان کا جواب بھی ہے, اور اس کے بعد اب لاہ عمل کیا ہونا چاہیے وہ بھی اس میں موجود ہے. تو اس میں یہ ساری حدیثیں بھی موجود ہیں. حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے سود کھانے والے پر بھی, سود کھلانے والے پر بھی, سودی معاملات کو لکھنے والے پر بھی, اور ان معاملات کا گواہ بننے والے پر بھی.
اس لیے اس پر علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ بینک کی نوکری ہو یا انشورنس کمپنی کی نوکریاں ہوں، یہ جتنے ادارے خالص سود کے اندر ملوث ہیں ان کی نوکریاں بالکل حرام ہیں اور ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی سودی لین دین میں لگا رہا، فرمایا فاولائک اصحاب النار، ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کے ذریعے سے معاشرے میں خباثتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب اس خباثتیں ہم گنوا سکے ہیں، لیکن یہ کہ خباثت اس کی اور بھی کہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو مہنگائی بڑھتی ہے تو سود کی وجہ سے، یہ ناجائز ٹیکسوں کا جو ہمارے اوپر بوجھ اس وقت مسلسل آ رہا ہے یہ اسی سودی معیشت کی وجہ سے، بے روزگاری بڑھتی ہے تو سودی معیشت کی وجہ سے، طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، ایک گروہ امیر سے امیر ہو رہا ہے اور دوسرا غریب سے غریب ہو رہا ہے، بین الاقوامی طور پر قوموں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس سود کی وجہ سے۔ تو حدیث کے الفاظ تو ذرا بڑے زیادہ سخت ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی 70 خباثتیں ہیں اس گناہ کی، ان میں سے کم تر حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہو جائے، یہ ہے اصل میں سود۔ بڑے بڑے حاجی اور نمازی وہ باقی بہت مذہبی اعتبار سے نیکیاں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ سود کے حوالے سے انہیں کو پرواہ نہیں ہوگی، ان کے بھی کھاتے بینک کے اندر سودی کھولے ہوئے ہیں، سود پر قرضے لینے کے مکان بنے ہوئے ہیں، سود پہ قرضے لے کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سود کے لیے انتہائی جو مثال اللہ کے رسول نے دی ہے، ویسے زنا سے اس طرح کا حاجی نمازی بہت بچے گا کہ نہیں نہیں نہیں، بہت برا گناہ ہے، اور سود کے معاملے میں ملوث ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود کھانا ایسے ہے جیسے کہ 36 بار زنا کرنا۔ یمحق اللہ الربا، سود کے ذریعے سود کو اللہ مٹاتا ہے، سود کے ذریعے بے برکتی اور معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یرب صدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، صدقات کے ذریعے سے معاشرے میں اچھی فضا اور معاشرے کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر کو اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور دی زکات، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب سے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسے کل جب ذکر آ رہا تھا نہ نکاح اور طلاق کے مسائل کا، وہاں بھی نماز کا ذکر آ گیا، یہاں پر بھی آ گیا ذکر نماز کا اور زکات کا۔ مراد اصل میں کیا ہے کہ اگر نماز انسان کی واقعی نماز ہے تو پھر نمازی آدمی اللہ کی نافرمانی کر دے سکتا ہے۔ خود سوچئے کہ ہم کتنے بڑے ڈھیٹ ہوں گے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر ہر رکعت میں یہ وعدہ کریں کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری غلامی کرتا ہوں اور کروں گا، یہ وہ مضارے کا سزا ہے، دعویٰ بھی ہے میں کر رہا ہوں اور وعدہ بھی ہے میں کروں گا، اور پھر جا کر اللہ کی نافرمانی کرے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز انسان کو برائی سے بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اگر کسی کی نماز ان کو برائی بے حیائی سے نہیں روک سکتی گئی، اس کی نماز نماز نہیں ہے، وہ ٹکرے مار رہا ہے، اس کی نماز ایک رسم ہے۔ حقیقی نماز ہو تو آدمی اب 25 مرتبہ جہاں آتے ہیں تو جو ہے وہ 2 مرتبہ عشاء کے فرض میں، 20 مرتبہ تراویح میں، 3 مرتبہ وتر میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتی، تو گویا 25 مرتبہ اللہ کے سامنے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ تیری غلامی کرتے ہیں اور کریں گے، تو پھر آدمی سود لے، پھر آدمی گھر کے مسائل میں بیویوں کے ساتھ کوئی جاتی کرے، نکاح طلاق کے مسائل کے حوالے سے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلے، ممکن نہیں۔ اسی طرح سے زکات، وہ تو آدمی کو تیار کرتی ہے کہ آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں دے، اور سود کیا ہے کہ مال کے ذریعے مزید مال کو سوچا جائے گا۔ تو اس نے فرمایا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کی، جو زکات دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب سے محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ ہے سود کی حرمت کے بارے میں آخری آیت جو اللہ نے نازل فرمائی۔ سود کی حرمت مکی قرآن میں آ چکی تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں، اس کے بعد سود کے حوالے سے اللہ نے مذمت کی، سورہ آل عمران میں منع کیا کہ سود کا سود مت کھاؤ، سود مرکب کو وہاں حرام کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء میں بتایا کہ اللہ نے یہ سود یہود پر بھی حرام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آخری حکم سود کے حوالے سے آیا ہے سورہ بقرہ میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے بچا ہے, ان کنتم مومنین, اگر واقعی تم مومن ہو. بینک کے اندر پیرس اکاؤنٹ مت رکھیے, رکھنا ہے تو کرنٹ رکھیے, اور اگر اس سے بھی بچ سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے. کرنٹ اکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی بینک استعمال کر رہا ہے نا, لیکن مجبوری ہے بعض اوقات سیکورٹی نہیں ہے تو رکھنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ رکھیے. لیکن یہ ہے کہ مزید اب کسی قسم کا سود, بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم سود لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, بالکل یہ بھی ناجائز ہے. وہ اب اسی طرح سے کہ ہم ڈاکہ ڈال کر اور جو پیسہ ملتا ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو یہ بھی سود لینا ہی غلط چیز ہے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی غلطی سے آپ کے کمال میں حرام کمائی آ جائے تو اس کا حکم ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے. وہ رقم بھی آپ کسی ادارے کو نہیں دے سکتے, کسی مدرسے کو نہیں دے سکتے, وہ رقم بھی جو حرام آپ کے کھاتے میں آ گیا ہے وہ بھی کسی غریب کو دینی ہے, وہ غریب کے جو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتا. لیکن خود ہی حرام کو اپنے کھاتے میں ڈالنا, غریبوں میں تقسیم کرنا, یہ بھی ناجائز ہے. تو فرمایا کہ چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے بچا ہے, ان کن تم مومنین, اگر واقعی تم مومن ہو. فعلم تفعلوا, اور اگر تم ایسا نہیں کرتے, تم سود کے معاملات کو جاری و ساری رکھتے ہو, فاضلوا بحرب من اللہ ورسول, تو پھر اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. تو ہمارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ہم نے اس پاکستان میں بہت بڑا ظلم کیا ہے اس سود کے حوالے سے. جس کتاب کا میں نے ذکر کیا اس میں پوری داستان لکھی ہوئی ہے کہ 3 سال کی جو محنت اس ملک میں چل رہی تھی معیشت کو سود کی لانت سے پاک کرنے کی, موجودہ حکومت نے دھاندلی کے ذریعے سے 24 جون 2002 کو ساری محنت برباد کر دی, اور بالکل عدالت کے جو بھی قوانین تھے ان کی دھجیاں بکھیر دی. حالانکہ اگر ایک فیصلہ ہوا تھا سود کے حوالے سے تو اپیل سننے کا حق اسی بینچ کو تھا جس نے فیصلہ دیا تھا, اس بینچ کو ختم کر دیا, تک عثمانی صاحب کو سبق گوش کر دیا, مرضی کے دو جج لا کے دانش پر وہ لا کے بٹھا دیے گئے. اور اس کے بعد پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سماعت کرتے ہوئے اس سے پہلے جتنے فریق اس معاملے میں تھے سب کو نوٹس دیے جاتے, وہ سب کے سب آتے, نہیں 10 دن کے اندر تیزی کے ساتھ کاروائی کر کے اور جو فیصلہ شری عدالت نے کیا تھا سود کے حوالے سے جس کی توثیق کر دی تھی سپریم کورٹ نے, اس کو قرض قرار دے کے دوبارہ شری عدالت کی سپورٹ کر دیا. تو اس ملک پر تو نہ جانے بھی کون کون سی تباہیاں آئیں, ہم تباہی کے مستحق ہو چکے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. لیکن یہ ہے کہ آج بھی اگر ایک عذاب اس ملک پر آیا ہے تو نہ جانے ہم اس سے بڑے بڑے عذابوں کے مستحق اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, ہمیں توبہ کی توفیق دے. باقی ہے کہ حالات بڑے خطرناک آگے نظر آ رہے ہیں. وہ کتاب میں نے جس کا ذکر کیا اس کا بہت ہی عمدہ انگریزی ترجمہ کیا ہے, کراچی یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے استاد ہیں سید علی صاحب, انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کر دیا ہے. دیگر صاحب انٹرسٹ کے نام سے اس کا انگریزی ترجمہ بھی اب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کے بھائی ڈاکٹر افضال احمد صاحب نے اس کو ریویو کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے سید علی صاحب. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم بعد آ جاؤ تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہوں گے, تمہارا اصل مال تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اب تک کتنا سود لے لیا ہے, بلکہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارا اصل مال دے دیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ کو ظلم کیا جائے گا. وہ امکان ازو اسرت, اور جس کو تم نے سودی قرض دے رکھا تھا اگر وہ ہے تنگ دست, فوری طور پر تمہارا راس المال تمہارا اصل مال واپس نہیں کر سکتا, پر نظر تم الا میسرا, تو اس کو مہلت دینی چاہیے اس کی سہولت تک. تو بھائی ٹھیک ہے, جیسی سہولت ہو جائے تو میرا اصل مال واپس کر دینا, میں تم سے مزید سود نہیں لوں گا. وہ ان کا صدقہ, اور اگر تم صدقہ ہی کر دو, تمہارے پاس تو سرپلس ہے نا, اضافی ہے, تو تم اعلیٰ ترین انویسٹمنٹ کرو, تم اسے صدقہ ہی کر دو, خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم اس کو جان لو. یہ سود کا سارا معاملہ, یہ اصل میں یہ ساری گڑبڑ اصل میں ہوئی ہے یہود کی وجہ سے. یہودی ان کا ڈیکلیئرڈ یہ اعلان ہے
کہ صرف اور صرف انسان یہودی ہے، باقی سارے جو انسان ہیں جو غیر یہودی ہیں وہ یہود کی خدمت کے لیے ہیں، اور انہوں نے یہ پورا سودی نظام ان کے استحصال کے لیے وضع کیا ہے۔ لوگوں کے پاس تھوڑی تھوڑی بچتیں ہیں، ان سے بچتیں سود کے نام پر لے لو تاکہ اکانومی پر ہمارا قبضہ ہو جائے، پیسہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس پھر ہمارا بینک ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، پھر حکومتوں کو وہ قرض دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان حکومتوں کو وہ قرض دے کے ان سے زیادہ سود دے کر کچھ نہ کچھ سود کا حصہ ان کو بھی دیں گے، اور حکومت سے ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ اس طریقے پر انہوں نے رفتہ رفتہ بڑی بڑی حکومتوں کو جکڑا ہے۔ فرنگی رگ جا پنجا یہود میں ہے جو اقبال نے کہا تھا۔ تو قرضوں کی جنگ اس حوالے سے بھی کتاب مرکز انجمن خطاب القرآن نے چھاپی ہے کہ کس طرح سے پہلے بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، پھر اور ملکوں میں بینک قائم ہوئے، ان یہودیوں نے پہلے سود کو عیسائیوں نے جائز قرار دلوایا، اور اس کے بعد اس سودی معیشت کے ذریعے سے آج وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں اسی حوالے سے کہ ای بنوک ای فکر چالاک و یہود، یہ بینک کیا ہے، یہ اصل میں یہود کی چالاک فکر کی منصوبہ بندی ہے۔ ای بنوک کے فکر چالاک و یہود نور حق اسین آدم ربوت، اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے سینے سے جو اصل حق ہے وہ غائب ہو گیا، اب وہ انسان مادہ پرست ہو گیا ہے، خود غرض ہو گیا ہے، اسے کسی کی مجبوری کی کوئی پرواہ نہیں، وہ پیسے کی بنیاد پر مزید پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ نور حق اسین آدم ربوت تا کہو بالا نہ گردت کی نظام دانش و تہذیب و دی سودائے خام، جب تک یہ سودی نظام اس کو بالا نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا دانش اور تہذیب اور دین، یہ پھر ان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تبھی یہ معاشرہ مہذب بنے گا، تبھی اس معاشرے کے اندر کوئی دین کا بول بالا ہوگا، جب تک کہ سود کے نظام پر جب وہ کیسے نہیں چلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سود اس وقت اس نظام میں بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سود ایسے ہو جائے گا جیسے فضا میں گرد و غبار ہوتا ہے، تم سانس لینے پر مجبور ہو تو اس کے ساتھ گرد و غبار بھی جاتا ہے اندر۔ اس وقت ہم سود کے پورے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز جو ہم خریدتے ہیں اس کی قیمت کے اندر جو ٹیکسز ہے وہ سارے کے سارے سود ہیں، لہٰذا ہمیں سود دینا پڑتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ ہم کھا رہے ہیں اس کے ساتھ سود کی آمیزش ہے، لہذا اس نظام کے خلاف جد و جہد اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہ سارا کھانا پینا وہ حرام ہوگا۔ اتنا اس نظام سے لیا جائے کہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کی ضروریات پوری ہو جائے، اور جو توانائی غلط نظام سے مل رہی ہے وہ توانائی اس نظام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، عوام کو اس نظام کے خلاف تحریک اٹھانے کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بڑی عظیم آیت ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، یعنی اس دن کے عذاب سے بچو جس روز سے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ احساس انسان کو سیدھا کر دیتا اور انسان کے سارے دلائل ولائل جو سود کے اپنے لوگ دیتے بھول جاتا۔ ایک صاحب نے میرے سامنے ڈاکٹر سارم صاحب سے کہا کہ جی میں نے سودی قرضہ لے کر یہاں قرآن اکیڈمی ڈیفنس کے پاس ڈیفنس میں ایک بنگلہ بنایا میں نے مکان، تو اب مجھے پتا نہیں تھا کہ سود کے بارے میں قرآن مجید میں سخت الفاظ ہیں، حدیث میں ایسے سخت الفاظ ہیں، اب میں کیا کروں، میں تو سودی قرضہ لے کے مکان بنا چکا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑا سیدھا اس کا حل ہے، مکان بیچو اور فوری طور پر وہ سودی قرضہ ادا کر دو، جتنا آپ ڈیلے کریں گے وہ سود اور بڑھتا چلا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ادا کر دیں اور کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جائیے یا کوئی چھوٹا مکان لے دیجیے۔ کہنے لگے یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ بڑی محبت سے مکان بنایا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو اس وقت تو پھر آپ اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں گے۔ سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھیے، سورہ منافقون کی آخری آیت پڑھیے، اس وقت آپ بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں جانے کو تیار نہیں ہو رہے، موت کا فرشتہ آ جائے تو آپ سب کچھ دینے کو تیار ہوگا، سب لے لو کسی طرح مجھے چھوڑ دو۔ تو اگر انسان کو یہ موت کا احساس ہو، قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہو، تو انسان سارے گناہ چھوڑ دیتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بچو اس دن کے عذاب سے کہ جس روز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
کلو نفس ماں سبق، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، فہم لا یستبون، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آخری نگینہ، آخری موتی آ رہا ہے اس حصے کا، قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے، آیت دین کہ قرض، اس کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایات کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو آپس میں ایک قرض کا، یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ قرض ہمیشہ یک طرفہ ہو سکتا ہے، دو طرفہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایک چیز پوری ہوگی دوسری چیز قرض ہوگی۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے کوئی گندم خریدنا چاہتے ہیں، تو دو شکلیں ہوں گی، یا تو گندم آپ کو پوری دے دے اور آپ یہ کہیں گے تمہیں پیسے اس کے بعد میں دوں گا، اور یا پھر یہ کہ وہ پیسے پورے دے دے اور آپ کہیں کہ میں تمہیں گندم اس کی اتنے عرصے بعد دوں گا۔ یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ دو طرفہ قرض ہو، کہ نہ گندم موجود ہے نہ پیسہ موجود ہے، تو اس نے آپ کو لا کے پیسے دے دیے کہ 10% دے رہا ہوں، اس کھیت میں جو گندم پیدا ہوگی یہ گندم میری ہے، باقی پیسے بعد میں دوں گا میں۔ اسی طریقے پر اصل میں قبضہ ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس سے غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کہ نہ گندم پوری کی پوری دی جا رہی ہے اور نہ پیسہ پورا دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس نے 10% جہاں اس کھیت والے کو دے دیا، 10% اس کو دے دیا، 10% اس کو دے دیا، اور ساری گندم اس نے اپنے قبضے میں لے لی، اب جو مرضی چاہے وہ اس کی قیمت سے فروخت جو ہے وہ طے کر لے۔ اسی طریقے پر استحصال ہوتا ہے، تو ہمیشہ قرض صرف ایک طرف کا ہوگا، دونوں طرف کا قرض نہیں ہوگا کہ بھی گندم بھی قرض ہے اور ادھر سے جو پیسہ دینا ہے وہ بھی قرض میں ہے، نہیں، ون سائیڈڈ ہوگا صرف قرض کی صورت۔ ویزا کدا جن تم بے دین، اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرو ایک قرض کا، الا اجل مسمی، ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، یہ بھی لازمی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو قرض ہسنا دیں مدت ضرور طے کرائیے، ہاں بعد میں آپ مدت میں اضافہ کر دیں اس کا بھی اجر ہے، لیکن یہ ہے کہ مدت ضرور طے ہو۔ فرمایا فاکتبو، تیسری ہدایت یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، قرض ایک طرف کا ہو، طے شدہ مدت کے لیے ہو، اور نمبر تین اس کو لکھ لیا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان اس پورے معاملے کو لکھے لکھنے والا عدل کے ساتھ۔ ولا یاب کاتب ان یکتب، اور کاتب انکار نہ کرے کہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ویسے لکھے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جبکہ لکھنے والے بہت کم ملتے تھے، لہٰذا فرمایا ہے کہ اگر کوئی لکھنے کی کسی میں صلاحیت ہے، اس کو لوگ بلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا معاملہ ہو رہا ہے قرض کا، آ کے لکھ دو، اب وہ انکار نہ کرے اور آئے اور آ کر ان کے درمیان جو بھی معاہدہ طے پا رہا ہے اس کو لکھے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ کرائے کہ جس کے اوپر حق آ رہا ہے، جو مقروض ہو رہا ہے وہ املا کرائے گا، وہ ڈکشن دے گا لکھنے والے کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی لکھاتے ہوئے اس کی نیت میں کوئی فتور نہ ہو، کوئی زمانی بات نہ لکھا دے، بلکہ بالکل سیدھی سیدھی بات لکھا دے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا، پھر اگر وہ شخص کے جس کے اوپر حق ہے جو مقروض ہو رہا ہے، اگر وہ ہو بے عقل نہ سمجھ او ضعیفاً یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یبلہ، یا وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ خود اس کو املا کرائے، بل یمدل ولیہ بالعدل، تو کو اس کا ولی ہو جو املا کرائے عدل کے پاس۔ اب لکھنے کے بعد اب ایک چوتھی ہدایت آ رہی ہے، فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، فَلْيَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور پھر اگر دو آدمی موجود نہ ہو، دستیاب نہ ہو، وہ کہ ایسی صورتحال بہت کم ہی ممکن ہے، لیکن فرمایا پھر بھی اگر دو آدمی ممکن نہ ہو، پر رجلون، تو ایک آدمی ہو، ومرأتان، اور دو عورتیں۔ یہاں پر آ کر بعض خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ جی ایک دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی، لیکن قرآن مجید کا حکم یہی ہے کہ پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے کہ جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرتے ہو، مراد یہ کہ دونوں فریقوں کا جن گواہوں پر اعتماد ہو انہیں گواہوں کو اس موقع پر اس کام کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب یہ دو خواتین کیوں رکھی ہیں؟ فرمایا انت ضلع احدا ہونا، کہ اگر ان دونوں خواتین میں سے ایک بھول جائے فتو ذکر احدا حمل اخرا، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب اس حکم کو دیکھیے، اسلام کے پورے نظام کے اندر، اسلام کا جو پورا نظام معاشرت ہے اس میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، خواتین کا دائرہ کار الگ ہے۔ اب مجبوری ہو گئی کہ دو مرد دستیاب نہیں ہوئے، لہذا اب ایک مرد کے ساتھ دو خواتین کیوں رکھیں؟ کہ گواہی دینے کے لیے خواتین کو مردوں کی محفل میں آنا ہوگا، تو چونکہ مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے تو خواتین مردوں کی محفلوں میں آنے کی یوز سن، تو ایک خاتون کو دوسری خاتون سپورٹ دے گی، تاکہ ایک بجائے اس کی بیچاری اکیلی آئے اس کی سپورٹ کے لیے دوسری آئے گی، تاکہ اگر ایک اس وقت آ کے گھبرا جائے اور کچھ بھول رہی ہو تو دوسری اس کی مدد کرے۔ تو انت ذکر انت ضلع احداہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے فتو ذکر احداہما الاخرى، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو لہذا یہ پورے کا پورا حکم اس پورے اسلام کے نظام کے اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ باقی کیا ہر معاملے میں عورت کی گواہی اسی طرح سے آدھی ہے؟ اس پر فقہ کا اختلاف ہے۔ جو بات قرآن سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ معاشی معاملات میں، لین دین کے معاملوں میں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں عورت کی گواہی آدھی ہے، میں کہتا ہوں عورت کی گواہی چوتھائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ اگر دو مرد نہ ہو تو چار خواتین آ جائے، نہیں، ایک مرد تو پھر بھی چاہیے چاہیے، اور باقی جو ہے وہ ایک پوری گواہی مرد کی ہوگی اور باقی پھر ایک مرد کی جگہ دو عورتیں آئیں گی، تو گویا جو ہے وہ ان کی گواہی اور ایک عورت کی گواہی چوتھائی بن گئی۔ پوری گواہی ایسے ہی آدھی گواہی کو مرد کی ہے اور باقی آدھی گواہی کو دو عورتوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن قرآن کے اندر یہ موجود ہے، جس کو نہیں پسند وہ انکار کر دے اسلام کا قرآن کا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ قرآن کو مانتے بھی ہیں، اسلام کا لبادہ بھی اوڑا ہوا ہے اور قرآن کے احکامات پر اعتراضات بھی ہیں، تو یہ چیز پھر منافقت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ ولا یاب شہدا او ازا ماد، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، آئے اور آ کر گواہی دے۔ ولا تسمو ان تکتبو ہو صغیرن او کبیرن الا اجل، اور سستی نہ کرو، قائلی نہ کرو کہ تم لکھو نہ، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ ہو رہا ہے ایک مدت تک کے لیے، آگے الفاظ آ رہے ہیں، اگر کوئی فوری لین دین ہے تو نہ لکھا جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن اگر وہ لین دین ہے کسی مدت تک کے لیے تو پھر ضرور لکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمیوں کی اللہ تعالیٰ فریاد نہیں سنتا، ایک وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو، اس کی اطاعت نہ کرتی ہو لیکن اس کو طلاق نہ دے، تیسرا وہ شخص کے جو کسی کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے اور اس کو لکھے نہ، اور بعد میں بھول چوک ہو جائے، وہ شور کر رہے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا، اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا، تم نے لکھا کیوں نہیں تھا۔ اور نمبر تین، جو آدمی یتیم کے سمجھدار ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے اور یتیم اس مال کو برباد کر رہا ہو، تو فرمایا کہ ان تینوں کی فریادیں اللہ کے ہاں نہیں سنی جاتی، رد ہو جاتی۔ تو فرمایا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھو، بشرطے کہ وہ ہو رہا ہے ایک مدت تک کے لیے، یعنی فوری نہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والی ہے، مبنی پر عدل ہے۔ واقوم للشہادہ، اور یہ بالکل سیدھی ہے گواہی کے اعتبار سے۔ وہ ادنا اللہ تر قابو، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی شک میں نہیں پڑو گے، بعد میں معاملہ مشکوک نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے۔ اللہ ان تکون تجارتن حاضرتن، سوائے اس کے کوئی تجارت ہو جو کہ فوری ہو، فوری لین دین ہو رہا ہے، تو دیرونہا بینکم، تم اسے آپس کے اندر طے کر رہے ہو، فلیس علیکم جناحن، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، اگر تم اس کو نہ لکھو۔ واشہدو اذا تبایعتم، اور جب بھی تم کوئی معاہدہ کرو، سودا کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی جو بھی آپس میں کوئی سودا ہو رہا ہے کہ بھئی میں یہ پلاٹ آپ کو اتنے کا دے رہا ہوں، یہ میں یہ گاڑی آپ سے اتنے کی دے رہا ہوں، تو اس سودے کو بھی، تو معاملہ ادھار کا ہے، باقی جب بھی آپس میں کوئی سودا ہو تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ ولا یزار کا کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور گواہ، یہ بھی صاحب کا مفہوم ہے، اور یہ بھی ہے کہ نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور گواہ کو. جیسے ہمارا یہ معاشرہ ہے آج کل گواہی نہ دینے کی رخصت دیتے علماء کرام, اس سے کہ گواہی دے کر آپ کی اپنی جان خطرے میں آ جاتی ہے. اس معاشرے میں گواہوں کی سیکیورٹی نہیں, آپ کے سامنے آ کر کسی نے کسی کی جان دی. اور بہتر تو یہ ہے, عظمت تو یہ کہ آپ گواہی دیں عدالت میں کہ فلاں شخص نے جان دی ہے میرے سامنے لی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس معاشرے میں سیکیورٹی نہیں, لہٰذا اب آپ کی جان بھی خطرے میں ہے, تو لہٰذا سے رخصت ہے کہ آپ گواہی چھپائیں. لیکن یہ رخصت کے درجے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اعلیٰ درجہ عظمت کا یہ ہے کہ آدمی گواہی دے. تو اللہ نے یہاں پر حکم یہ دیا ہے کہ نہ کاتب لکھنے میں گڑبڑ کرے اور نہ گواہ گواہی دیتے ہوئے کوئی چیز چھپا کر نقصان پہنچائے, اور نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے کہ تم نے میرے حق میں بات تم کیوں نہیں کر, اور نہ گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تم گواہی کیوں دے رہے ہو, لہٰذا اس کی عزت کو پامال کر دیا یا اس کو اس کی جان کے ساتھ کھیل گئے, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. وَإِن قَتَلُوا, اور اگر تم نے ایسا کیا, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو پھر یہ تمہارے اندر گناہ کی علامت ہے, تمہارے اندر یہ گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کی نافرمانی سے بچو, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے سکھاتا ہے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم ہو سفر پر, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تم کو لکھنے والا نہ پاؤ, فرحان مقبوضہ, تو پھر گروی رکھوانا ہے کچھ رہ کر دینا ہے اور کوئی لکھنے والا مل نہیں رہا, تو آپ کوئی چیز اس کو دے دیجئے, بھائی یہ میری شے ہے یہ آپ رکھ لیجئے, یہ میرا زیور ہے یہ میری فلاں شے ہے یہ رکھے اور آپ مجھے قرضہ دے دیجئے. یہ کام سفر میں بھی فرمایا ہوگا اور ویسے رہن رکھنے کی اجازت بدر میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرضہ دینے کو تیار نہ ہو تو گروی رکھ کر کوئی چیز اس سے قرضہ لیا جا سکتا. البتہ جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ لینے کی اجازت نہیں, ورنہ پھر یہ سود ہو جائے گا, وہ اس کے امانت پہ رکھی رہے گی آپ کے پاس. ہاں آپ نے کسی کی بکری رکھ لی رہن کے طور پر, اس بکری کا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ بکری کو کھلائیں پلائیں گی آپ, تو پھر تو اس کی اجازت ہے. لیکن ویسے کسی نے آپ کو گھڑی دے دی, میری گھڑی رکھ لیجیے اور مجھے آپ قرضہ دے دیجیے 500 روپے, آپ اس کی گھڑی نہیں پہن سکتے, زیور دیا اس کا زیور استعمال نہیں کر سکتے, استعمال کیا تو سود ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اگر کاتب نہ ملے تو پھر گروی رکھنا ہے رہنا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پھر اگر تم میں سے کوئی بات پر اعتماد کر لے, وہ کہے بھائی میں کوئی چیز گروی نہیں رکھتا, لکھنے والا ہے نہیں, یہ لے لو قرضہ میں نے تمہیں دیا اور تم مجھے قرضہ لوٹا دینا, تو فرمایا پھل جو عبد اللہ ہے تو میں نہ امانت ہوں, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو یعنی اس کے قرضے کو صحیح صحیح لوٹا دے. اس نے نہ لکھا ہے, مجبوری تھی کہ آتے مل نہیں رہا تھا, اور نہ اس نے کوئی چیز گروی رکھی ہے, تو پھر آپ اس کا قرضہ پورا لوٹائیے. ولی تک اللہ ربا, اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. بلا تک تم شہادہ, اصل قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیکھو گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, جس نے گواہی کو چھپایا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو گویا اس کا دل گناہ سے آلودہ ہے, وہ ضمیر کا مجرم ہے. بعض گناہ ظاہری ہوتے ہیں نظر آتے ہیں, یہ گناہ نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ مجرم ہے, ضمیر کا مجرم ہے, وہ جانتا ہے چیز کو, اس کے پاس گواہی موجود ہے, اس گواہی کو چھپا رہا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے. اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کا یہ آخری رکوع ہے, فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. یہ اختتامی کلمات کسی بھی مضمون کے قرآن پاک میں اکثر آتے ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے, اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کے تمہارے جیوں میں ہے, او تُخفوه, یا تم اس کو چھپاؤ, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کے رہے گا. بہت سخت آئے تھے بعض بڑے بڑے ذوال قدر صحابہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور گھٹنوں کے بل آ کر گر گئے, کہا کہ اللہ کے رسول یہ آیت بہت مشکل ہے, جو بھی اس سے پہلے احکامات ہیں ہم ان پر عمل کرتے رہے, لیکن یہ تو بہت مشکل ہے کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات تمہارے جی میں آتے رہتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا رہتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم چاہے اس کو ظاہر کرو اور چاہے تم اس کو چھپاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کر رہے گا.
اللہ نے سب سے ڈھانٹا کہ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ سمے نہ بات آئی نہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا, کہو سمے نہ بات آنا, کہو سمے نہ بات آنا. وہ صحابہ اکرام کو آئے تھے کہ شاید اللہ کے رسول کے ہاں سے کوئی ضرورت مل جائے گی, وہاں سے ڈانٹ پڑ گئی اور بہت ہی موجود دل کے ساتھ وہاں سے گئے. تو بعد میں پھر اگلی آیات میں اللہ نے دلجوئی فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسوسہ اگر آ گیا شیطان کی طرف سے اس پر پکڑنی ہوگی, وسوسے کو خود تقویت دی جا رہی ہے, اس کو اور بڑھایا جا رہا ہے, اس کی بنیاد پر کوئی اقدام کر لیا گیا ہے تو پھر پکڑ ہوگی. تو فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم, اگر جو کچھ تمہارے جی میں ہے تم اس کو ظاہر کرو اور تو کو یا اس کو چھپاؤ, یو حاسبکم بہ اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر کے رہے گا. فیغفر لمن یشاء, پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, ویعذب من یشاء, وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. ایک تو یہاں پر دعا مانگنی چاہیے اللہ سے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. پھر اس کے بعد یہ اللہ کا اختیار ہے, وہ حساب کے بعد وہ جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. بخاری شریف کی بڑی پیاری ایک روایت ہے, ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا, اس پر ایسے ہاتھ رکھے گا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. اللہ پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا, یہ ہو رہا ہے حساب, کہے گا اللہ میں نے کیا. یہ گناہ کیا, کہا جی اللہ میں نے یہ کیا. اللہ کہے گا میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا, میں آج بھی پردہ ڈالو تو میں معاف کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو فرمایا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. مجھے اس آیت کا فہم ایک ایسے موقع پر حاصل ہوا زیادہ, جب ایک بچے نے خودکشی کر لی, ماں کی بری حالت, مجھے بلایا کہ آپ آگے کو بازو نصیحت کریں جس سے کچھ ماں کو جو ہے وہ حوصلہ ملے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بازو نصیحت کروں, خودکشی کی موت تو حرام ہے. لیکن اچانک پھر ذہن گیا اس آیت کی طرف اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اختیار سامنے آیا کہ یہ اختیار اللہ کا کئی جگہ جان ہوا ہے, اللہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے عذاب دے. تو میں نے بات وہی رکھی کہ خودکشی کی موت حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے, لیکن یہ بچہ اللہ کے ہاں بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فیصلے ہیں. وہ جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے عذاب دے. ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ نہ جانے اس بچے پر وہ کیسی ذہنی ٹینشن تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنا غلط کام کیا ہے, لیکن اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, تیرا پورا اختیار ہے, تو جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے تو عذاب دے. اللہ تو اس بچے کو بخش دیجو. تو فرمایا یغفر لمن یشاء, پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا بخشے گا, ویعذب من یشاء, جس کو اللہ چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اب جو دو آیتیں آخری آ رہی ہیں سورہ بقرہ کی, یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں. یہ وہ نور ہے کہ جو اللہ نے اور کسی نبی کو نہیں دیا. آپ فرماتے ہیں مجھے دو نور اللہ نے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے, ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرش اعظم کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں, وہاں یہ خزانے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کو رکھا ہے. یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بڑے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو کہ رات کو سوئیں اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نہ پڑھیں. تو ہمیں اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو ضرور پڑھیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو ان آیات کو حفظ کرنے کی تلقین کیا کرو. ان آیات کا خصوصی مقام یہ ہے کہ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی. معراج کی شب جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تو وہاں پر جو اللہ نے ان کو تحفے دیے, نماز کا بھی تحفہ دیا, وہیں پر اللہ نے ان دو آیات کا تحفہ بھی دیا. یہ ہے وہ عظیم آیات. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول اس کلام پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے, اور ایمان لائے دیگر بھی اہل ایمان. یہاں اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کا ذکر اللہ کے رسول کے بالکل ساتھ کیا جا رہا ہے, کہ ایک عمل دونوں نے کیا, اللہ کے رسول نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے بھی کیا. اللہ کے رسول کے پاس جب اللہ کا کلام آیا تو انہوں نے کسی شک کا اظہار نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ کلام اللہ کا ہے یا کسی جو ہے وہ جن مجھ پر کوئی چیز جو ہے وہ ہلکا کر رہا ہے. نہیں, وہ ایمان لائے جہاں یہ کلام اللہ ہی کا ہے. تو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ دیگر اہل ایمان کی. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله، سب سے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من الرسل، اور ہم اس اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، ہم ہر رسول کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے. سورہ نساء میں آ جائے گا، کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے والا پکا کافر ہے. کوئی رمضانی والی بات نہیں چلے گی کہ سب جو ہے وہ اللہ کے ہاں بخشے جائیں گے، یہودی بھی اور عیسائی بھی اور ہندو بھی، اور یہ نہیں، جو کسی ایک رسول کا بھی انکاری ہے اللہ کی نگاہ میں وہ پکا کافر ہے. فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اس اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، یہ ہے وہ واقعہ جو صحابہ اکرام یہ کہتے ہوئے گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس سے. وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، یعنی ہم نے سنا اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات کو، اور ہم نے ان کو مان لیا، ہم نے اپنی عقلوں کو ایک طرف رکھ دیا. یہ ہے دین اسلام کا ڈسپلن کہ لسن اینڈ اوبے، یہ اپنی عقل ایک طرف رکھو کہ اللہ کا حکم سمجھ میں آئے گا ہم تب عمل کریں گے، نہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کو ان کو مانا. غفران کا رب بنا، اے رب ہمارے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی بخشش کا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم آپ کی اطاعت کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال میں ممکن ہے کہ اخلاص کی کبھی رہ جائے، کچھ اور ہم سے غلطیاں ہو جائیں، بعض ایسی غلطیاں ہو جائیں جس سے اعمال حق ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی استطاعت کو، ہماری ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ آپ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں بالآخر آپ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی صلاحیت، اس کی حیثیت کے مطابق. لہا ماں کا سبق، ہر جان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا. وہ علیہ مک کا سبق، اور ہر جان پر اسی کا وبال پڑے گا جو عمل کے اس نے برا عمل خود کیا. یہ جو ہمارے ہاں اصال ثواب کے مربجہ تصورات ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں ان کا ثبوت نہیں ملتا. ایک آدمی خود تو زندگی پر قرآن کو ہاتھ کا لگائے اور اس کے مرنے کے بعد قرآن سے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے مولوی صاحب سے بھی کہ آپ ذرا قبرستان میں اعلان کر دیجیے 40 قرآن پڑھے گئے ہیں، تو آپ 40 چھوڑ کے 400 پڑھ دیجیے. قرآن کتاب آئی ہے زندوں کے لیے، یہ صرف مردوں کے لیے کتاب نہیں ہے، خود تو اس نے زندگی پر کتاب کھولی نہیں اور آپ کسی سے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے نہیں. نہا ما کسبت، جو خود اس نے عمل کیا وہی اس کے لیے ہوگا. وہ علیہ ما کسبت، اور جو گناہ اس نے کیا ہے اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی پیاری دعا اللہ نے ہمیں سکھا دی، اللہ یاد کرنے کی اور روزانہ اس دعا کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے تو ہمارا معاوضہ نہ کیجیے. ایک محاسبہ ایک معاوضہ، محاسبہ تو ہوگا سب کا، اللہ نے کہہ دیا یحاسب کم بہندہ، لیکن معاوضہ اور چیز ہے. محاسبہ تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہاں اللہ کیا، اللہ کہہ رہا میں نے معاف کر دیا، اور معاوضہ یہ ہے کہ اس کا صرف پکڑ کی جائے. تو اللہ تو ہماری پکڑ نہ کیجیے ہو اگر ہم بھول جائیں یا ہم ٹوٹ جائیں. بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے، بھولے سے گناہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات نیت صحیح ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کام انسان سے نیت دیے کسی بھی غلط ہو جاتا ہے کم علمی کی وجہ سے. تو یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے، جیسے نشانہ آپ نے مارا تھا بالکل صحیح لیکن وہ خطا ہو گیا، تو یہ ہے خطا کا مفہوم کہ ہم نے عمل تو کیا تھا نیک نیتی سے لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر غلطی ہو گئی. تو اللہ خواہ ہم سے کوئی چوک ہو گئی خواہ ہم سے بھول ہو گئی، اللہ تو ہمیں ہمارا اس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے. ربنا ولا تحمل علینا اثما کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو کہ جیسا بوجھ ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے. کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے مومن بندوں کو لایا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا اور سر پر آری رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے. یہ آزمائشیں اللہ کے بندوں پر اس سے پہلے آئی.
لوہے کی کلیوں سے ان کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت خورج کیا گیا. یہی آزمائش آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو بوجھ کے تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واف ونا, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. وقت لنا, اے اللہ ہمیں بخش دے. ورحمنا, ہم پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں. اگر اللہ نے عدل کیا تو پھر ہم بچ نہیں سکتے. اے اللہ ہم پر رحم فرما. وانت مولانا, اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا کارساز ہے, ہم اور کس کے پاس جائیں. اے اللہ تو ہی ہے, ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں پورا فرمائے. لیکن خود سوچئے, کیا یہ دعا وہ مانگ سکتا ہے جو کافروں کا اتحادی ہو, جو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے علاقوں پر بمباریاں کرا رہا ہو, جو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ذرا سازشیں کر رہا ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم بے عمل وہ دعا کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہے, عمل نہیں کر رہا. اب وہ کس منہ سے اللہ سے مانگے؟ اس کو پتا ہے کہ میں تو اللہ کی نہیں مانتا, تو اللہ میری دعا کیوں قبول کرے گا؟ اسی طریقے پر جو قوم کافروں کی اتحادی ہو اور اس کے حوالے سے کوئی اس ملک میں تحریک نہیں اٹھی, ہم سب اس جرم کے اندر شریک ہیں, اللہ میں معاف کر. افغانستان پر پورے حملے پاکستان کی سرزمین سے ہوئے. لکھ دیا ہے ان کے دوست, ان کا چیف آف اسٹاف تھا, اس نے لکھا ہے کہ ہم نے 5,700 پروازیں پاکستان کے علاقے سے کی ہیں, سارے افغانوں کا خون ہماری گردنوں کے اوپر, لیکن یہ کوئی اس ملک کے اندر پرواہ نہیں. ہم اسی طرح سے اپنے حال میں مرتے جیسے تھے. تو جو قوم کافروں کی صحابی ہو, کیا وہ دعا کر سکتی ہے کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس دعا کا جواب دیتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہر آیت کا اللہ جواب دیتا ہے, اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, تو بخاری کی روایت اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعم, ہاں میں نے ایسے کر دیا. مسلم کی روایت اللہ کہتا ہے قد فعلتُ, میں نے ایسے کر دیا, یعنی میں نے تیری دعا قبول کر لی. بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم, یا دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلتُ, میں نے ایسا کر دیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ فرماتا ہے نعم, یا اللہ فرماتا ہے قد فعلتُ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اور اللہ فرماتا ہے نعم, میں نے ایسے کر دیا. قد فعلتُ, نعم, جی ہاں, یا قد فعلتُ, میں نے ایسے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کے خلاف ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ یہ 5 رکوع ہم پڑھیں گے, 8 وقت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران سورۃ البقرہ کے ساتھ ایک جوڑی کی نسبت رکھتی ہے. حدیث میں ان دونوں کے لیے الزہرابین دو تابناک صورتیں کی اطلاع آئی ہے. دونوں صورتوں کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم حروف مقطعات سے. دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. دونوں صورتوں کے آخر میں بڑی عظیم دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمائی ہیں. ایک صورت میں یہود کا ذکر ہے اہل کتاب میں سے, یعنی سورہ بقرہ میں, اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا ذکر ہے. سورہ بقرہ میں ایمان کی اصطلاح پر زیادہ زور ہے, اور سورہ آل عمران میں اسلام کی اصلاح پر زیادہ زور ہے. یہ دونوں صورتوں کے آپس میں مضامین کی ایک قدر مشترک میں نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بھی دو حصے ہیں, دونوں حصے 10-10 رکوں پر مشتمل ہیں. سورہ آل عمران کے پہلے 10 رکوں میں خطاب کا رخ اہل کتاب میں سے خصوصاً عیسائیوں کی طرف ہے, اور دوسرا حصہ جو 10 رکوں کا ہے اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے. پہلے حصے کے پھر تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تین مزید حصے ہیں. پہلا حصہ 32 آیات پر مشتمل ہے کہ جن میں قرآن مجید کے تمہیدی اور اہم مضامین جو عام طور پر کئی صورتوں میں آتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. 31 آیات میں براہ راست گفتگو ہے عیسائیوں سے, عیسائیوں کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے, اور اس کے بعد 38 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کی طرح تحویلی مضامین بیان فرمائے ہیں, اور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات, ان کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم, وہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم, اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا, تھامنے والا, زندہ رکھنے والا. نزل علیک الکتاب بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. مصدق لما بین یدیہ, اور یہ کتاب اس کے سامنے جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے, یا ان کتابوں کی پیشن گوئیوں کی تصدیق ہے. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اس اللہ ہی نے نازل فرمائی کی تورات بھی اور انجیل بھی. من قبل ھدی الناس, وہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی, یعنی پہلے تورات بھی ہدایت تھی, پہلے انجیل بھی ہدایت تھی, لیکن اب ان میں تحریف ہو چکی ہے, اب وہ کتاب ہدایت نہیں. وانزل الفرقان, اور اب اللہ نے فرقان نازل کر دی. فرقان سے مراد قرآن حکیم, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. ان الذین کفروا بآیات اللہ, تو بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے, انتقام لینے والا. ان اللہ لا یبقى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں, وہ ہر شے سے واقف ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اور وہی اللہ تعالیٰ کہ جو رحم مادر میں تمہاری صورت گری کرتا ہے, تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے. کسی انسان کی صورت اس کی اپنی مرضی سے نہیں بنی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, وہ جس طرح چاہے کسی بھی انسان کی صورت گری کر دے, اس کی نقشہ کشی کرے. لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. هو العزیز الحکیم, وہ زبردست ہے, کمال حکمت والا, اور کسی ہستی کی یہ شان نہیں کہ اسے معلوم ہو کہ آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے, اور کوئی ہستی نہیں جو انسان کی تخلیق کے اوپر قادر ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے اوصاف رکھتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زبردست ہے, کمال حکمت والا. کیونکہ یہ سورت اصل میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی نفی میں ہے. نجران کے علاقے سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے. اس موقع پر اس سورت کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی, تو عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ صلیب پر لٹک گئے اور ان کو موت آئی. عیسائی تسلیم کرتے ہیں, ان کا غلط عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ موت آئی, پھر قبر میں جانے کے بعد وہ وہاں سے زندہ ہو کر آسمان پر گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت کے آنے سے پہلے ہی اٹھا دیا, وہ زندہ ہے, قرب قیامت دوبارہ آئیں گے, پھر انہیں موت آئے گی. تو جو ہستی اس طرح سے کسی اور کی محتاج ہے, جس ہستی پر موت آئے بقول عیسائیوں کے اپنے عقیدے کے, کیا وہ ہستی معبود ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اور وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھتے ہوئے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جن پر موت آئے گی, اور ان کا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان پر ایک موت آ بھی چکی ہے معاذ اللہ, کیونکہ غلط عقیدہ ہے, تو کیا ایسی ہستی معبود ہو سکتی ہے جسے لوگ صلیب پر لٹکا دیں, جسے مسکوب کر دیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ایسی صفات اور کسی ہستی میں نہیں, لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے. اس لیے دو مرتبہ ان آیات میں فرمایا لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اب اس کے بعد جو سورت کی آیت نمبر 7 ہے, یہ قرآن مجید سے ہدایت کے حصول کے حوالے سے بہت اہم ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مدح شروع کی آیتوں میں بیان ہوئی, وہی ہے کہ جس نے آپ پر نازل کی ہے کتاب. منہ آیات محکمات, اس کتاب میں سے کچھ آیتیں ہیں جو بڑی پختہ ہیں, بڑی محکم ہیں. ہن ام الکتاب, اور وہی ہیں کتاب کی اصل بنیاد. یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, عوامر و نواہی, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کون کون سے اعمال کرنے ہیں, اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کن کن کاموں کو چھوڑنا ہے. تو یہ آیات ہیں آیات محکمات, اور اصل کتاب یہی ہیں, کتاب کی اصل بنیاد یہی ہیں, یہ ہے ام الکتاب. واخر متشابہات, ہاں کچھ دوسری آیتیں بھی ہیں جو کہ ملتی جلتی ہیں, متشابہ ہیں. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ ان آیات آیات مبہم ہیں, غیر واضح ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے کلام میں کوئی چیز غیر واضح نہیں, لیکن وہ آیات ہمارے لیے متشابہ ہیں اس معنی میں ہماری عقل عاجز ہے, ہماری عقل ان آیات کو بھی نہیں سمجھ سکتی. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں معجزے بیان کیے, 100 سال تک اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلائے رکھا, اور ان کا کھانا وہ سنا تک نہیں, ان کا پانی وہ خراب تک نہیں ہوا. اب یہ ظاہری بات ہے یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی, لیکن اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ نے نہیں جلایا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے ٹکڑے کیے, وہ پرندے زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے. اب یہ ہمارے لیے آیات متشابہات ہیں کہ ہم ان آیات کو سمجھنے سے عاجز ہیں, یہ معجزے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سائنسی حقائق قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ جن کا سمجھنا آج تو کچھ ممکن ہو گیا, پہلے ممکن نہیں تھا. اللہ نے قسم کھائی ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی, آج ہم سمجھے ہیں کہ اس سے مراد بلیک ہولز ہیں, ورنہ ابتدا میں جبکہ بلیک ہول کا تصور نہیں آیا تھا, یہ آیت آیت متشابہات میں سے تھی کہ اس سے مراد کیا ہے, ستاروں کے غرق ہونے کی جگہ, ڈوبنے کی جگہ. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آخرت کے بارے میں احوال بتائے. جہنم میں سے ایک درخت ہے جو نکلتا ہے, زقوم کا درخت. اب جہنم اور آگ میں اور درخت, ہماری سمجھ سے یہ بات باہر ہے, لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا. اسی طریقے پر کچھ مستقبل کے واقعات اللہ نے قرآن میں بتا دیے. قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا زمین سے, اور وہ لوگوں سے انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہوگا, ہماری عقل اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں اپنا کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے. وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کلو شیء ہالک الا وجہ, اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا, خلقتہ بیدی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے, اس روز پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا, یوم یکشف انساق, اللہ عالم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری عقل ان کو سمجھنے سے عاجز ہے. ہمارے حساب سے یہ آیات متشابہات ہیں, ان کی حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن ہم انہیں سمجھنے سے عاجز ہیں. تو فرمایا کہ کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو کہ متشابہ ہیں, جو کہ جن کا سمجھنا ہماری عقل کے دائرے سے اوپر ہے. ممکن ہے کہ کچھ متشابہ ہماری جدید تحقیق کے نتیجے میں ہمارے لیے محکم بن جائے, لیکن بھارت یہ ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ, اب یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے اعتبار سے بہت اہم آیت, یعنی اس آیت پر غور کیجئے. فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے کجی, جن کے دلوں میں ہوتی ہے ٹیڑھ, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو پھر وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ متشابہ ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی نئی بات کریں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی بات پیش کر دی کہ بھائی آج تک کسی نے بات کو سمجھا نہیں تھا، میں ہوں جس نے سمجھا ہے، تاکہ ذرا میری بابا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ ان میں سے متشابہ ہے، ابتغاء الفتنہ، تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ کھڑا کرے، وہ ابتغاء تاویل ہے، اور تاکہ اس کی اصل حقیقت کو وہ طلب جاننے کی کوشش کرے، تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ جو ان کی اصل حقیقت ہے اسے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ والراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو کہ علم کے اندر پختہ ہو چکے ہیں، جو جان چکے ہیں کہ ہماری عقل ناقص ہے، جاننے کی آخری حد یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کر بیٹھے کہ میں سب کچھ نہیں جان سکتا، عقل کو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت پر حضور نہیں، اور گزر جا کر سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ تو ہماری عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، یہ عقل ناقص ہے۔ تو راسخون فی العلم، وہ لوگ جو کہ علم کے اندر رسوخ پختگی حاصل کر چکے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا به، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے، ہاں اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہے، ہاں ایک جانور قرب قیامت نکلے گا لوگوں سے بات کرے گا، ہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں جلائے گا، ہاں 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا اسی طرح سے تر و تازہ تھا۔ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ کہ ہماری عقل نہیں مانتی لیکن ہماری عقل عاجز ہے، ہم اللہ کی ہر بات پر کہتے ہیں آمنا و صدقنا، اللہ کی ہر بات صحیح ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ ہے اصل میں قرآن سے ہدایت کے حوالے سے اہم نقطہ، کہ جو محکمات ہیں ان پر ساری توجہ ہو، عمل پر ساری توجہ ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو باتیں ہماری فہم سے بالا تر ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ باتیں بالکل صحیح ہیں، ہماری عقل کی کمی ہے، الزام اپنی عقل کو دیا جائے ان باتوں کے حوالے سے، ایمانوں کی یہ باتیں بالکل ایسی ہے جیسی اللہ نے کہی، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ان تمام باتوں سے مگر وہی لوگ جو کہ واقعی عقل مند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل مندوں میں شامل فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، بڑی پیاری دعا اللہ نے فوراً سکھا دی، اس سے پہلے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہی آیات متشابہات کی خوش خورد میں لگ جاتے ہیں، تو فوراً دعا سکھا دی کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس ٹیڑھ سے محفوظ فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے اس کے بعد کہ تونے نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، بے شک تو ہی داتا ہے، داتا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مخلوقات جیسے کسی اور کو داتا کہنا یہ مناسب نہیں۔ علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ہے لاہور میں، ہمارے بہت بڑے موقع ہیں، ان کے ذریعے سے بڑی کثیر تعداد میں لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، ان کی کتاب کسل محجوب، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے میاں طغیر محمد صاحب نے، بہت ہی عظیم ایک کتاب ہے، بہت عظیم اس میں ہدایات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے داتا کی اصطلاح استعمال کرنا یہ اصل میں گمراہی ہے جس کے لیے اصطلاح دی، ورنہ یہ ہے کہ داتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، داتا ہی کی عربی ہے وہاب، ہبا کرنے والا، دینے والا، عطا فرمانے والا۔ تو فرمایا انکا انت الوہاب، اے اللہ وہاب، اے اللہ داتا صرف تو ہے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ دن آ کر رہے گا، حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، وہ اولئک ہم وقود النار، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایندھن ہوں گے آگ کا۔ قداد آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ روش رہی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو آل فرعون سے بھی پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب ہو گئے، جیسے فرعون مغلوب ہوا تھا تم بھی مغلوب ہو گئے۔ وتحشرون الی جہنم، اور پھر تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ یہ سورہ آل عمران، یہ جنگ احد کے بھی بعد نازل ہوئی ہے، اور جنگ بدر کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں دو جماعتیں ٹکرائی تھیں، ایک اہل ایمان اور ایک کافر۔ فرمایا فیاتم تقاتلوا فی سبیل اللہ، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو لڑ رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ، یہ مسلمانوں کی جماعت تھی صحابہ اکرام کو۔ وہ اخرا کافرتن، اور دوسری تھی کافر، اور یہاں الفاظ محذوف مانے ہیں اہل نحو میں کہ یہاں پر اس سے مراد ہے وہ اخرا کافرتن یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور دوسری کافروں کی جماعت تھی جو کہ طاغوت کی راہ میں لڑ رہی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دو گنا واضح آنکھوں سے، سری آنکھوں سے، گویا اپنے سر کی آنکھوں سے، یعنی بالکل واضح طور پر اپنی آنکھوں سے ان کو وہ اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں ترجمے کے اندر خاصا اختلاف ہے کہ کون کس کو دو گنا دیکھ رہا تھا، آیا مسلمانوں کو کافر دو گنا دیکھ رہے تھے، وہ جو اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوئی تھی تو مسلمانوں کی تعداد کافروں کو دو گنا نظر آئی اور وہ مروب ہو گئے، یا یہ ہے کہ کافر مسلمانوں سے دو گنا زیادہ تھے، یا یہ ہے کہ مسلمان اپنی طاقت کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، یا کافر اپنے آپ کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے؟ تو ترجمے کے اندر یہاں پر خاصا اختلاف ہے، لیکن جو ترجمہ صحیح محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے، تو گویا کافر مسلمانوں سے تین گنا تھا، لیکن عین میدان جنگ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی ہے اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے ہیں تو کافروں کو ایسے محسوس ہوا کہ مسلمان جو کہ پہلے کم دکھائی دے رہے تھے اب تعداد کے اعتبار سے ہم سے دو گنا ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے اوپر روب طاری ہوا، اور پھر مسلمانوں نے ان کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا، 70 کو قیدی بنایا، جبکہ مسلمان صرف 14 شہید ہوئے، ایک مسلمان بھی قیدی نہیں بنا۔ تو یہ اصل میں سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے سورہ انفال میں آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کم دکھائی دیے، لیکن عین میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی اور فرشتوں کی مدد آئی تب کافروں کے حوصلے اس لیے پست ہوئے کہ ان کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آئے، اور پھر جو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو فرمایا کہ وہ دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دو گنا ان سر کی آنکھوں سے، یعنی واقعی حقیقی طور پر مسلمان کافروں کو دو گنا نظر آ رہے تھے کافروں کی اپنی تعداد کے اعتبار سے۔ واللہ یؤیدُ بنصرِہِ مَن یشاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ اِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّأُولِی الْأَلْبَابِ، یقیناً اس میں ایک سبق آموزی کا سامان ہے ان لوگوں کو۔ اِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّأُولِی الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں یقیناً ایک عبرت کا سبق آموزی کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، جو نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، دنیا کی نعمتوں کی اصل حقیقت ہے کیا؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے، بڑی خطرناک محبت ہے، اور جنسی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ کوئی کام آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہم پڑھیں گے جا کے سورہ نور میں کہ جنسی اعتبار سے وہی پاک رہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پاک رکھے۔ مَا زَقَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ ہوتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو مجھے ضمانت دو تو جیتوں کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کی دل چکنی نہیں ہوگی. اور شرمگاہ کی ضمانت دو اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خواہشات کی محبت. سب سے پہلی محبت کیا ہے؟ فرمایا عورتوں کو، والبنین اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ اور جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت جو ہو سونے اور چاندی کے، والخیل المسوم اور نشان زد گھوڑوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی یعنی خاص نسل کے گھوڑے، خاص قسم کی سواریاں جیسے آج خاص قسم کی کاریں ہیں، والانعام اور مویشیوں کی، والحرث اور کھیتیوں کی. یہ محبت اللہ نے کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھر دی ہیں. ہمارا امتحان لینے کے لیے چاہا، ہم ان محبتوں ہی کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم ان محبتوں پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کو ہم ترجیح دیتے ہیں. یہ فریب ہیلہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر. بڑے پیارے اشعار جگر کے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سونے چاندی کے خزانے ہوں، یہ اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں، یہ بیٹے ہوں، یہ کھیتیاں ہوں، یہ بیویاں ہوں، یہ جو بھی ان سب کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی قسم کی، کچھ عرصے کی، یہ صرف اسی کا ساز و سامان ہے بس. لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے بہترین ٹھکانا. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا، وہ نعمتیں دائمی ہیں، اور وہ نعمتیں نعمتوں سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں وہ نعمتیں جو ان تمام دنیاوی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، جو تقوی کی روش اختیار کرے. ان کا رب ہند جنات ان تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہوں گے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ان باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ ازواج مطہر، اور ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ جوڑے. ورضوان من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یقولون، یہ وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. الصابرین، ان بندوں کے پاس اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. نمبر ایک، الصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے ہیں. ایک صبر وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ جو آدمی سمجھدار ہے فوراً صبر کرتا ہے، جو بیوقوف ہے رو دھو کے اور پھر صبر کرتا ہے. صبر تو کرنا پڑتا ہے، رونے دھونے سے مرنے والا تو واپس نہیں آتا. یہاں اس سے مراد وہ صبر نہیں. فرمایا اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے عمل سے جو بھی رکاوٹ ہو، لیکن وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے. نمبر ایک. نمبر دو، والصادقین، اور یہ سچے ہیں. سچے کی تعریف ہم کل پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت در میں، کہ نیک انسان، سچا انسان، متقی انسان، اس کے کیا اوصاف ہیں، وہ ہم کل پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، جن کی نیکی اللہ اور آخرت کے لیے ہوتی ہے، جن کی نیکی اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوتی، جو انسان دوست ہوتے ہیں، جو عبادات بجا لاتے ہیں، جو اپنے وعدے کے کھڑے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جو حق و باطل کے مارکے میں حصہ لیتے ہیں ڈٹ کر، اور دشمن کے ساتھ جنگ کے موقع پر فرار اختیار نہیں کرتے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. نمبر تین، والقانتین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سابدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت پر کاربند ہیں. والمنفقین، اور یہ خرچ کرنے والے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانے والے ہیں. اور پانچویں بات، والمستغفرین بالاسحار، ان ساری نیکیوں کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں،
اور سحر کے اوقات میں اس کی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. اللہ سے مانگی اللہ ضرور دے گا. والمستغفرین بالاسحار, جبکہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ اپنی نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق دے اور ہمیں اس محرومی سے بچا کے نیکیاں برباد ہو جائیں, نیکیاں ہفت ہو جائیں. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس محرومی سے محفوظ فرمائے. تو یہ نہیں کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد تو نیکی کا گھمنڈ ہو یا تکبر ہو, بلکہ نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. سب سے بہترین وقت بخشش مانگنے کا یہ سحر کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ہاتھ پہ آتے ہیں, کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں اور کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. ہم تو مائل کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے کسے تو راہ میں منزل ہی نہیں. فرمایا والمستغفرین بالاسحار, یہ لوگ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ, بڑی جلالی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے, شہد اللہ, اللہ خود گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا اللہ, کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. والملائکہ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وہ اولو العلم, اور جتنے بھی صاحبان علم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں. قائم بالقسط, اور وہ اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کرنے والا ہے. گواہی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم, وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنا چاہتا ہے, بہت ایک پیاری بات ہمارے استاد نے بتائی, اللہ تبارک و تعالیٰ غریب کے رحمت کرے, حافظ احمد یار صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کینیڈا میں ایک محفل میں تھا اور بہت سارے مذاہب کے وہاں پر اسکالرس موجود تھے, تو وہاں پر اچانک ایک بات کہی گئی کہ بھائی ہر مذہب کا جو بھی نمائندہ ہے وہ آئے اسٹیج پر اور آ کر ایک لفظ میں بتائے کہ اس کے مذہب کی تعلیم کا لب لباب کیا ہے. تو جو ان نے بتایا انہوں نے صرف عیسائیت کا بتایا اور اپنا بتایا, تاکہ مجھ سے پہلے عیسائی اسکالر گئے اور انہوں نے کہا کہ عیسائیت کی تعلیمات کا لب لباب ہے لو, محبت. عیسائی چاہتی ہے کہ محبت عام ہو. کہا جب مجھے بلایا تو میں نے جا کر کہا کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب ہے عدل. اسلام دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے, عدل نہیں ہے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل قائم کرنے والا ہے. قائم بالقسط, واللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو. اللہ نے سارے رسول اسی لیے بھیجے کہ عدل قائم ہو. سورہ حدیث کی آیت 25, بے حکوم الناس بالقسط, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. تو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم ہو. تو یہاں پر بڑے جلالی انداز سے فرمایا, اللہ خود گواہی دیتا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تمام فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, تمام صاحبان علم بھی, قائم بالقسط, وہ عدل قائم کرنے والا ہے. قیامت کے دن تو عدل قائم کرے گا ہی کرے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کے بندے دنیا میں عدل قائم کریں, کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے, ہر ایک کی جان, ہر ایک کا مال, ہر ایک کی عزت محفوظ ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسی لیے اسی عدل کی وجہ سے بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. صرف اسلام ایک عادلانہ دین ہے. باقی بھی دین کی اصطلاح, باقی بھی نظریات اور نظاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دین ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ تجزیہ کریں گے تو انسانی زندگی کے اصل میں چھ گوشے ہیں, تین انفرادی, تین اجتماعی. انفرادی گوشہ یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے, ہر انسان اس عقیدے کے مطابق کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ اختیار کرتا ہے, اور ہر انسان خوشی یا غمی کے حوالے سے کوئی رسم بجا لاتا ہے. تو یہ انسان کی انفرادی زندگی ہے, عقائد, عبادات اور رسومات. اور ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے, سیاسی زندگی ہے, کہ حکومت کس طرح سے ہوگی, حاکم کون ہوگا, کون بڑا ہوگا, کس کی مرضی چلے گی. پھر معیشت ہے سیاست کے بعد, کہ آپس میں لین دین کے, کاروبار کے, مال کمانے کے, مال خرچ کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے. اور پھر ایک معاشرت ہے کہ کون سی اعمال معاشرے میں برائیاں مانے جائیں گے,
کون سے اعمال معاشرے میں نیکیاں مانی جائیں گی، سوشل ایولز کیا ہے، سوشل ویلیوز کیا ہے. تو یہ معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام. اب باقی جتنے مذاہب ہیں وہ صرف انفرادی زندگی سے بحث کرتے ہیں. عیسائیت کے اپنے عقائد ہیں، اپنے طریقے عبادات ہیں، اپنے رسومات ہیں، پیدائش کے موقع پر، غمی کے موقع پر، شادی کے موقع پر. یہودیت ایک مذہب ہے، صرف ان کے عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں. ہندو مت ایک مذہب ہے. صرف اسلام ہے جو کہ مذہب نہیں بلکہ دین ہے. اسلام عقائد کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے، عبادات کے حوالے سے بھی، رسومات کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی اسلام کی رہنمائی موجود ہے. حاکم اللہ ہے، بندے خلیفہ ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، دل حکم اللہ للہ. معیشت کے بھی اصول و ضوابط اسلام دیتا ہے، کون سے طریقے مال کمانے سے جائز ہے، کون سے ناجائز ہے. مالک اللہ ہے، بندے امانت دار. اور معاشرت کے حوالے سے بھی اسلام واضح رہنمائی دیتا ہے کہ کون کون سے اعمال وہ واقعتا ان کو پروموٹ کرنا ہے، وہ نیکیاں ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے معاشرت کی ہدایات آتی ہیں. کون کون سے ایسے کام ہے کہ جس سے انسانوں کی آبرو، انسانوں کا مال، انسانوں کی جان خطرے میں ہوتی ہے، ان کو معاشرے سے ختم کرنا ہے. تو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، باقی مذاہب ہے. اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے. اس لیے کہ یہ چھ کے چھ گوشوں کے بارے میں عادلانہ ہدایات عطا فرماتا ہے. اب جب کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقائد بھی اسلام والے ہیں، عبادات بھی اسلام کے مطابق ہو، رسومات بھی اسلام کے مطابق ہو، لیکن اسلام کا سیاسی نظام بھی ہو جہاں بندے خلیفہ ہو، حاکم اللہ ہو. معاشی نظام بھی اسلام کا ہو، سود حرام ہو، سٹہ حرام ہو، اور زکات اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہو پورے معاشی نظام میں، اور معاشرتی اعتبار سے سب انسان برابر ہو، گورا گورے کالے کی کوئی تمیز نہ ہو، سب انسانوں کی جان، آبرو، مال، عزت، اس کا یکساں احترام ہو. یہ ہے اصل میں پورے کا پورا اسلام. جب ایک زمانے میں ایک بڑی محترم شخصیت نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں انگریز سرکار کے خلاف بغاوت نہیں کرنے، انہوں نے ہمیں مسجدیں بنانے کی، مدرسے بنانے کی اس کی اجازت دے رکھی ہے، ہمیں آزادی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مدارس میں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس پر اقبال کے غصہ پر اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ سیاسی اعتبار سے اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا، معاشی اعتبار سے اللہ کے احکامات نافذ ہوں گے، اسلام کی معاشرتی ہدایات جاری و ساری ہوں گی. تو یہ ہے اصل میں اسلام کا عادلانہ نظام. اور کسی بھی تصور میں مذہب میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، چھ کی چھ گوشے صرف اسلام میں. اس نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، کو اختلاف کیا آپس کی زندم زندہ کی وجہ سے، اپنی فوقیت قائم کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے. مبین یذکر بآیات اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں بہت تیز ہے. فإن حاجو کا، میرے نبی اگر اس ساری دو دو چار کتاب کی باتیں آنے کے باوجود اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلمت وجهي للہ، میں نے تو اپنا رخ، اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ومن اتبع، اور اس نے بھی جو میری اتباع کرنے والا ہے. وقل للذین اوتوا الکتاب، اے نبی پوچھے ان اہل کتاب سے، والامیین، اور امیین کہا گیا مشرکین کو کہ وہ کتاب اور شریعت سے ہم سے واقف نہیں تھے، ان پڑھ تھے، اور پوچھے ان مشرکین سے بھی، اسلمتم، کیا تم بھی اپنا چہرہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکاتے ہو، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، یعنی کیا تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو. فإن اسلموا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے، اپنے گردنیں اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیں، فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت پر آ گئے. وإن تولوا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فإنما علیک البلاغ، کیا نبی آپ کے ذمہ ہے صرف صاف صاف پہنچا دینا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور جنہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا. حضرت یحییٰ کو شہید کیا یہودیوں نے، حضرت زکریہ کو شہید کیا، اور اس سے پہلے بھی کچھ اور انبیاء بھی ہیں کہ جن کا ذکر آتا ہے روایات میں، لیکن بہرحال ہمارے پاس کوئی ان کے لیے مستند جاننے کے ذرائع نہیں. فرمایا کہ جنہوں نے انبیاء کو نہاس شہید کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو کہ لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے تھے. جیسے ہمارے ہاں طریق شہیدان کیوں ناکام ہوئی، اس لیے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاضی مقرر کیے تھے صوبہ سرحد اور افغانستان میں، ایک ہی رات میں سارے قاضیوں کو سازش کے تحت شہید کیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وراثت میں بیٹی کا بھی حق ہے، اور یہ چیز وہاں کے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اصل میں جو شکست ہوئی ہے اور وہ تحریک دنیوی اعتبار سے ناکام ہوئی ہے، اس میں بہت بڑی وجہ اپنوں کی غداری اور اپنوں کی دین سے دوری ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں انبیاء کو، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ انہیں خوشخبری سنائیے، خوشخبری نوٹ کیجئے، بشارت انہیں بشارت دیجئے. کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. یہ ہے تنبیہ انداز قرآن کا. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے. لہم فی الدنیا خزی، فی الدنیا، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور کوئی ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اے نبی کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. پوری کتاب صرف قرآن ہے، قرآن میں سے ایک حصہ تھا جو کہ عبوری دور کے لیے ہدایت تھا، تورات کی شکل میں جو دیا گیا وہ ایک تھوڑا سا حصہ تھا، مکمل گائیڈنس نہیں تھی. اس زمانے میں بھی حالات جس حد تک پہنچے تھے تمدن کی، اسی حساب سے اللہ نے ہدایت دی تھی، جس بھی ہدایت تھی. اللہ نے بھی کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان میں سے ایک گروہ رخ پھیر لیتا ہے. وہم معرضون، اور وہ ہے ہی اعراض کرنے والے. بالکل یہی کچھ ہم نے بھی کیا. جب انگریز کے دور میں پوچھا جاتا تھا کہ بھائی آپ فیصلہ چاہتے ہیں شریعت کے مطابق یا رواج کے مطابق، تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں فیصلہ چاہیے رواج کے مطابق، ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے. تو انگریز کے دور میں آئلی قوانین یہاں پر جو نافذ تھے وہ شریعت کے مطابق تھے. اسی طرح سے وراثت کے حوالے سے قوانین شریعت کے مطابق تھے، لیکن آزادی تھی، آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق فیصلہ دیں اور چاہیں تو انگریز کے قانون کے مطابق لیں. تو چونکہ وراثت میں اگر شریعت پر عمل ہو تو بہت سے لوگوں کو اس میں نقصان نظر آتا تھا. تو بالکل اسی طرح سے یہود بھی کیا کرتے تھے، تو میں تو اللہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ رخ پھیر لیتا ہے. وہم مورزون، اور وہ ہیں اعراض کرنے والے. ذالک بانہم قالوا، یہود یہ جرائم کیوں کرتے تھے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے احکامات سے پہلو صحیح کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ہم اللہ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئی کئی نبی اٹھائے ہیں، ایک ایک وقت میں ہمارے یہاں کئی کئی نبی رہے ہیں. تو ہمیں، ہم خاص اللہ کے کچھ جو ہے وہ بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ممکن ہے کہ ہمیں بھی کچھ دن کے لیے آگ میں ڈال دے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں رکھ نہیں سکتا. وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، فرمایا کہ وہ کہتے یہ ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ان باتوں نے جو انہوں نے خود سے گھڑ لی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ النَّارِ بَقِي، تو کیسا وقت ہوگا جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد بڑی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے اوقات میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، قُلْ، اے نبی اس طرح سے کہیے، اے نبی یوں کہا کریں، اللہم، اے اللہ،
مالک الملک جو کل بادشاہت کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر، تیرے ہر فیصلے میں کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، سردیوں میں رات طویل ہو جاتی ہے گویا وہ دن کے حصے میں داخل ہو گئی، اور گرمیوں میں دن طویل ہو جاتا ہے گویا وہ رات کے حصے میں داخل ہو گیا، وتخرج الحی من المیت اور اے اللہ تو ہے جو زندہ نکالتا ہے مردہ میں سے، گٹلی میں سے پودا تو نکالتا ہے، انڈے میں سے چوزا اللہ تو نکالتا ہے، تو ہے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی اور تو ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندہ میں سے، زندوں کو موت دینے والا اللہ تو ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے، بڑی عظیم آیات ہیں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد ایک اہم ہدایت، میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے حال ہی میں تقریر کی تھی پاکستان اسرائیل تعلقات قرآن حکیم کی روشنی، میں نے اس میں بتایا ہے کہ 9 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ کافروں کے دوستی مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے، اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، اب دنیا میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ میں ہم شامل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ سچا تھا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ غلط تھا وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ وہ رسول نہیں مانتے، وہ جو ہماری عظیم ترین ہستی کو جھوٹا کہے کیا اس سے کوئی دلی دوستی ہو سکتی ہے؟ ہاں جو کافر مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی شریک نہ ہو ان کے ساتھ قرآن کہتا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ نیکی کا سلوک ہو سکتا ہے، وہ برابری کی بنیاد پر تعلقات ہو سکتے ہیں، دلی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی، کافر کے اتحادی ہم نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو 9 مقامات سے قرآن پاک میں جہاں اللہ نے منع فرمایا کافروں سے دوستی مت کرو، 9 مقامات پر اللہ نے کہا، اللہ نے مذمت کی ان لوگوں کی جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اس کیسٹ میں آپ کو اس کتاب میں ساری باتیں مل جائیں گی، ریفرنس مل جائیں گے۔ اب یہ ہے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ، ومن يفعل ذلك جس کسی نے یہ حرکت کی کہ اس نے کافروں کو دوست بنایا فلیس من اللہ فی شیء تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی بنیاد پر نہیں، ہاں ایک استثناء ہے الا ان تتقوا منهم تقاة، اگر تم ان سے بچنا چاہو جان کا خطرہ ہو جائے تو پھر سورہ نحل کی آیت 106 کے اندر یہ رخصت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے کہ جس کی وجہ سے ان کے ظلم سے بچ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل کر اور اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اشار احمد حقانی صاحب بہت اچھے دانشور ہیں، بعض ان کے بہت سارے تجزیے بڑے کام کے بھی ہوتے ہیں، لیکن افغانستان کی ہماری پالیسی کے حوالے سے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ بالکل صحیح کیا ہے مشرف گورنمنٹ نے، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بچت کا خطرہ ہو بچت کا معاملہ ہو تو تم کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر سکتے ہو، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ ان تتقوا منهم تقاة، اگر تمہیں ان سے خطرہ ہو تمہیں تو تمہیں بھی تباہ کر دیں گے، تمہیں اپنی جان کا اپنے املاک کا خطرہ ہو تو پھر دوستی ہو سکتی ہے مجبوراً، لیکن اس پر تمام مفسرین متفق ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر انسان جو ہے وہ دلی طور پر نہیں اوپر اوپر سے کافروں سے دوستی کر لے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے یا اسلام کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے، تک عثمانی صاحب اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی آپ کے یہاں پر کمپٹی میں کچھ پسٹل رکھ دے اور آپ سے کہے کہ کل میں کفر کہو
تو آپ کہہ سکتے ہیں رخصت ہے. عظیمت تو یہ کہ آپ نہ کہیں اور جان دے دیں. رخصت یہ کہ آپ کلمہ کفر کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تاکہ جان بچ جائے, اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی آدھی کنپٹی میں بستر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ فلاں مسلمان کو گولی مارو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ جان دے دیں لیکن آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کے خلاف تو ایک بھی جواب نہ. ہمارا جرم بہت بڑا ہے. ہم نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے امریکہ سے ساتھ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو کر ہم ان لوگوں کو جنہیں پہلے مجاہد کہتے تھے پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں. اور ہم نے افغانستان کو جو بھی ظلم ستم ہوا ہے اس میں ہم پورے پورے شریک ہیں. یہ اصل میں ہمارے جرائم ہیں. تو اس آیت سے دلیل نہیں بنائی جا سکتی اس روش کی جو ہماری حکومت پاکستان کی افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے. فرمایا سوائے اس کے کہ تمہیں ان سے اپنے بچاؤ کا خطرہ ہو. لیکن آگے کی بات بیان نہیں کی جاتی. اگلی بات ذرا سنیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. کیوں ڈرتے ہو کافروں سے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ سے ڈرو, کافروں سے مت ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حقانی صاحب نے تفہیم القرآن سے آدھی بات کوٹ کر دی اپنے کالم میں کہ جی مولانا مدنی نے بھی لکھا ہے کہ جان بچانے کے لیے کفار سے دوستی ہو سکتی ہے. لیکن جو اگلی بات اگلے پہرے میں لکھی تھی مولانا مودودی نے وہ نہیں لکھی. تو میں نے ان کو دو مرتبہ خط لکھا کہ آپ نے خیانت کی ہے. آپ نے مولانا مودودی کی آج ہی بات لکھی, اگلی بات بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دوستی صرف جان بچانے کے لیے ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی کہ آپ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کسی مہم میں شریک ہو جائے. تو انہوں نے میرا نہ خط کا جواب دیا اور نہ انہوں نے اس کو چھاپا. تو پھر میں نے جنگ میں خود تحریر لکھی تھی, وہ جنگ میں آ گئی تھی کہ مولانا مودودی نے آگے یہ بھی لکھا ہے. آدھی بات آپ دلیل دی, آدھی بات نہیں دکھ رہے. یہ علمی اعتبار سے خیانت ہے. فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے جیو میں او تبدو ہو, یا یہ ہے کہ تم اس کو ظاہر کرو. یعلم اللہ, اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے. ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, اس روز ہر جان جو بھی ہر جان پائے گی جو بھی اس نے عمل کیا ہے خیر میں سے اپنے سامنے موجود. وما عملت من سوء, اور جو بھی اس نے عمل کیا ہے برائی میں سے, یعنی اچھا عمل کیا ہو برا عمل کیا ہو, ہر جان اس کو اپنے سامنے موجود پائے گی. تبدو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, اور وہ جان یہ چاہے گی کہ اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو. اپنے نام اعمال سے مجرم اس روز بھاگ رہے ہوں گے, کاش نام اعمال ہمارے سامنے نہ آیا ہوگا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, تمہارا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے نام اعمال کو سیاہ مت کرو. یہ دنیا عارضی دنیا ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. طالبان جو شہید ہو گئے ان کی زندگیاں کہیں بہتر ہے ہمارے ان جنرلوں کی زندگیوں سے جو ان کے خلاف اقدام کر کے خدا پہ عیاشیاں کر رہے ہیں. تو گیدڑ کی 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. مرنا سب نے, ہم نے جو کچھ کیا ہم بھی ہمیشہ نہیں کیے گے. وہ شہید ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے, ہم بھی پہنچ جائیں گے. لیکن وہ سرخرو ہوں گے, انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. ثبوت نہ ہو کہ امریکہ کے اندر جو حادثہ ہوا ہے 9/11 کا وہ اسامہ بن لادن نے کیا. اگر اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم دھوک کی وجہ سے تمہارے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. ہمیں بھی یہی کچھ کرنا چاہیے کہ ثبوت دے دو اس نے کیا ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ثبوت نہیں ہے پھر تم نے غلط کیا ہے. ہم لوگ پوچھتے پھر کرتے کیا, کرنا چاہتا آپ اپنے ایٹمی میزائل کا رخ کرتے اسرائیل کی طرف اور ہندوستان کی طرف کہ اگر تم کچھ کرو گے تو ہم یہ کچھ کریں گے. تو زیادہ ضرورت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کر سکتا. آخر ہم ایٹمی کو کس کام کے لیے, لیکن وہ سارے ایٹمی میزائل ہمارے لیے مصیبت بن گئے. آج ان کی حفاظت ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو وجہ ایسے کہ وہ ہماری حفاظت کریں ایٹمی ہتھیار, ہم ان کی حفاظت کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے. فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, مت ڈرو کسی سے, اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ کیوں ڈرا رہا ہے, اللہ پہلے سے کیوں تمہیں خطرے سے آگاہ کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, ابھی سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھو آخرت میں رسوائی ہو جائے گی اگر تم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا. تو بہتر ہے کہ آج سدھر جاؤ
اسی میں تمہاری خیر خائی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ بندوں کے اتنے مہربان ہے، اس میں بھی سے ڈرا رہا ہے۔ بڑی عظیم آیت آ رہی ہے رسالت کے حوالے سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو اس کے لیے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، اطاعت ہوتی ہے حکم آئے اس حکم کو ماننا، اتباع ہوتی ہے کہ حکم کا انتظار نہ کرنا، پسند نہ پسند کو دیکھنا۔ اللہ کے رسول کیسے سوتے تھے، صبح کیسے اٹھتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، کیسے نکلتے تھے، ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو، یہ حکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میں اللہ کا محبوب ہوں، میری ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اگر تم بھی میری ان اداؤں کی پیروی کرو گے تم بھی اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ اتباع کا اصل میدان کیا ہے۔ عام معمولات زندگی میں اتباع وہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق ہمیں کرنی چاہیے، لیکن سب سے بڑا اتباع کا میدان ہے اللہ کے رسول کا دعوت دین، اقامت دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مشن تھا نو انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانا، لہٰذا آپ نے ساری زندگی دعوت دین کا کام کیا۔ اس معاملے میں ہم اتباع نہیں کرتے، ہمارا اصل مشن ہے مال کمانا، اپنی معیشت کو ہم نے اصل اہمیت دے رکھی، اور آپ کے مشن کا دوسرا حصہ تھا اقامت دین، دنیا سے ظلم کے نظام کو ختم کر کے اور عدل کا نظام قائم کرنا، نو انسانی کو دنیا میں بھی ظلم کے پنجے سے نجات دلانی، یہ ہے اتباع کا اصل میدان جس کی طرف ہماری توجہات کم ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہیے کہ کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا، یعنی اتباع تو اعلیٰ درجہ ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو مطلب اطاعت تو کرو نا، کہنا تو مانو۔ تو فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر بڑے سخت الفاظ آ رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم نے رخ پھیرا، اگر تم نے اطاعت نہ کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور غور کیجئے کافر کون ہے اس آیت میں، عجیب بات ہوگی کہ کہا تو ہم سے جائے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور آخر میں الزام دیا جائے ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، پھر تو آیت میں کوئی رب ہی نہیں رہا نا۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کافر وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ قانونی اعتبار سے مسلمان رہے گا، کلمہ پڑھ رہا ہے، جیسے منافق بھی مسلمان تھے، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کے لیے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ سارے منافق بھی کافر تھے۔ آگے چل کے وہاں سے آ جائیں گے۔ فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اگر تم نے اطاعت نہیں کی، کہنا نہیں مانا، تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ آل عمران کا پہلے حصے کا بھی جو ابتدائی تمہیدی حصہ تھا ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں عیسائیوں سے، اور ان کے غلط عقائد کی نفی ہو رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وعلى ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وعلى عمران اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہان والوں کو، آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے جد امجد، پھر حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی۔ سورہ صافات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد بقیہ نسل انسانی انہی کی اولاد سے چلی ہے، وذریتہ ہم الباقی، پھر ابراہیم علیہ السلام، کہ پھر سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے آتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور آل عمران میں سے حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ تھے جن کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں کو، ذریتم بعضہا من بعض، ان میں سے بعض بعض کی اولاد، آدم علیہ السلام کی سبھی اولاد، حضرت نوح کی اولاد میں آل ابراہیم، آل ابراہیم کی اولاد میں آل عمران، واللہ سمیع علیم، اللہ اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس قالت امرأت عمران، یاد کرو جب کہ حضرت عمران کی زوجہ نے یہ کہا تھا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرم، اے میرے رب میں آپ کے نظر کرتی ہوں، وہ اولاد جو اس وقت میرے بطن میں ہے محرم بالکل وقف کرتے ہوئے، جو بھی اولاد ہوگی میں اسے وقف کر دوں گی آپ کے دین کی خدمت کے لیے، وہ ہم وقت آپ کے دین کی خادم ہوگی میری اولاد، فتقبل منی، بس اے اللہ تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرما. انہ کا انت سمیع العلیم، بے شک اللہ تو سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے. ایک نیک بیوی اللہ سے کیا اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، کہ اللہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی وہ تیرے حوالے، تو میری اس نظر کو قبول فرما، یعنی میری اولاد ہو اور وہ اولاد تیرے دین کی خادم بنے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا کر رہا ہے، ہمارے بھی نیت ہو کہ ہم نے بھی اپنی اولادوں کو دین کا خادم بنانا ہے. فلما وضع تھا، تو جب اس خاتون نے بچی کو جنم دیا، قالت رب انی وضعتها انثی، تو کہا کہ میرے رب میں نے تو بچی کو جنم دیا، اس لیے کہ جب بھی کوئی خاتون اس طرح کی نظر مانتی تھی تو عام طور پر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، اور یہاں پر کیا ہوگا کہ بچی پیدا ہوگا، تو کہا کہ میرے رب میں نے تو بچی کو جنم دیا. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ انہوں نے کس کو جنم دیا ہے. وليس الذكر كالأنثى، اور نہیں ہو سکتا کا لڑکا اس لڑکی جیسا. یہ لڑکی بڑے نصیب والی ہے جو پیدا ہوئی ہے، اس بچی کو اللہ نے تمام جہان والوں کی عورتوں، تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. آگے چل کے یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے کہا تو نہیں ہو سکتا کا بچہ اس بچی جیسا، یہ تو اللہ کے الفاظ تھے. پھر دوبارہ حضرت مریم کی والدہ کے الفاظ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اور میں نے اس بچی کا نام رکھا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے میرے رب میں اس بچی کو بھی اور اس بچی کی اولاد کو بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان سے. تو بچے کی بھی حفاظت فرمائی ہو اور اس بچی کی جو اولاد ہو اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائی ہو مردود شیطان سے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کیا اس بچی کو اس کے رب نے بہت ہی عمدہ قبولیت کے ساتھ. وانبتها نباتا حسنا، اور اس بچی کو پروان چڑھایا، بہت ہی عمدہ پروان چڑھانا. وکفلها زکریا، اور اس بچی کو نگرانی میں دیا حضرت زکریا علیہ السلام کی. حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو سے. آگے چل کر آئے گا کہ جب بچی آئی ہے حیکل سلیمانی، تو جتنے بھی اس وقت وہاں پر خادم تھے حیکل کے، سب کی خواہش تھی کہ بچی اس خادم کو مل جائے، وہ خادم اس بچی کی پرورش کرے. تو پھر باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی کا طریقہ یہ تھا کہ جس قلم سے وہ اللہ کے احکامات وغیرہ لکھا کرتے تھے، وہ قلم سب نے ایک دریا میں ڈالے، تو سب کے قلم دریا کے رخ پر بہنا شروع ہو گئے، سوائے حضرت زکریا کی کہ ان کا قلم دریا کے مخالف رخ پر بہنا شروع ہو گیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ قرآن اندازی میں ان کا نام لکھنا. تو فرمایا کہ اور اللہ نے اس بچی کو سپورٹ کیا حضرت زکریا علیہ السلام. اب بچی بڑی ہو گئی ہے، بچی کے لیے ایک الگ سے محراب ہے جہاں بچی پردے کے اندر رہتی ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں اس بچی کے پاس جاتے، وجد عندها رزقا، تو وہ اس کے پاس پاتے رزق. رزق سے دو مفہوم دیے گئے ہیں، ایک مفہوم ہے کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس ملتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں اس کے پاس، اور دوسرے مفہوم یہ لیا گیا کہ رزق کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور جتنا آدمی باذوق ہوتا ہے اس کی تسکین کا سامان بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، تو رزق وہ ہے جو کہ آدمی کو تسکین پہنچائے. حضرت زکریا حضرت مریم سے بڑی اعلیٰ معرفت و حکمت کی باتیں سنتے تھے، اور ایک باذوق آدمی کا رزق یہ ہوتا ہے اعلیٰ معرفت کی باتیں، وہ باتیں کہ جس سے وہ سب دھلنے لگے. تو جب حضرت مریم کے پاس جاتے تو بڑے اعلیٰ اعلیٰ معرفت کے کلمات ان کو سننے کو ملتے. کالا یا مریم و انا نچ ہاجا، تو کہتے کہ مریم تیرے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، یہ بے موسم کے پھل اور یا پھر یہ اعلیٰ معرفت کی بات تو تجھے کون سکھاتا ہے؟ قالت هو من عند الله، حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، هو من عند الله، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے، بغیر اسباب سے دیتا ہے اور بغیر حساب دیتا ہے. یہ جو بات حضرت مریم نے حضرت زکریا سے کہی، حضرت زکریا کے دل پر ایک چوٹ پڑی اس بات سے، کیونکہ حضرت زکریا کے بھی دل میں ایک خواہش تھی، اور وہ خواہش ایسی تھی جو کہ اسباب سے پوری ہونا ممکن نظر نہیں آتی تھی. خواہش یہ تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو، لیکن خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھانج تھی. لیکن جب یہ سنا کہ اللہ بغیر اسباب کے مجھے کوئی سب کچھ دے سکتا ہے اور بغیر حساب دے سکتا ہے، تو اللہ مجھے تو نہیں دے سکتا. حضرت مریم کی اس بات سے دل پر چوٹ ماری، فوراً اللہ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا علیہ السلام، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے، اپنے پاس سے. بظاہر اسباب کے اعتبار سے امکان نہیں ہے، اپنے پاس سے جو، اور عام اولاد بھی مانگ رہا ہے، مجھے چاہیے اولاد جو کہ ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد. اللہ ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے عطا فرما پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، تو پھر پکارا فرشتوں نے زکریا کو علیہ السلام، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ کھڑے تھے محراب میں نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ نماز قائم کر رہے تھے، حالت نماز میں تھے اپنی محراب میں، اس وقت فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے یحییٰ، اے زکریا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ سے، مصدقاً بکلمت من اللہ، وہ یحییٰ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. یہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہے کلمت اللہ. کیوں؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے بغیر والد کے، اور والد کا جو حصہ ہوتا ہے پیدائش میں، وہ حصہ اللہ کے کلمہ کن نے ادا کیا تھا. اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. والد کا جو حصہ ہوتا ہے پیدائش میں، اللہ کے کلمہ کن نے وہ کام کیا ہے. فرمایا کہ وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمے کن سے یہ پیدا ہوئے ہیں. وہ سیدن، اور وہ سید ہوں گے، ان میں سردار، سرداروں والی خوبی ہوگی، ان میں اللہ تعالیٰ لیڈرشپ کی صلاحیت دے گا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت سے حامل ہوں گے. وہ حصور، اور وہ زندگی گزاریں گے تنہائی کی، شادی نہیں کریں گے. وہ نبیم میں صالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. کالا رب انا یقون علی غلام، اب اگر کوئی آپ کو خوشی کی خبر ملے تو آپ دوبارہ کنفرم کرتے ہیں کیا واقعی کیا یہ ہے؟ تو حضرت زکریا نے فوراً اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے پوچھا، کالا رب انا یقون علی غلام، حضرت زکریا نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے بیٹا کیوں کر ہوگا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، ممراتی آخر، اور میری بیوی بھانج. کالا کزال کزال اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اسباب اللہ کے پابند ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، تو بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور الفاظ آتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ اللہ نے حضرت زکریا کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا تھا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی کو اللہ نے ٹھیک کر دیا تھا، ان کا بھانج پن اللہ نے دور کر دیا تھا. قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، مجھے بتا دے کہ میرے ہاں یہ خوشخبری اولاد کی کب آئے گی، کب میرے ہاں بچے کی آمد ہوگی. قال آیتک، اللہ نے فرمایا کہ زکریا تمہاری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا، کہ تم تین دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے. جب یہ تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں گفتگو پر قدرت حاصل نہیں ہے اور تین دن تک یہ چیز مسلسل ہو، تو سمجھ لو کہ اب وہ بشارت آنے والی ہے. واذکر ربک کثیرا، اے زکریا اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ،
فسبح بالعشی والاسحار، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام کے اوقات میں، وَاسْتَغْفِرِ الْمَلَائِكَةَ، اور یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ جب مناظرہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کا، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی معجزے سے ہوئی، ان کی بھی والدہ بانجھ تھی، اللہ نے ٹھیک کیا اور اس طرح سے اللہ نے اولاد کی. اگر معجزہ کسی بھی نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیتا ہے یا خدا بنا دیتا ہے، تو پھر یحییٰ کو بھی خدا مانو. تو اس لیے سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ سے پہلے اللہ نے حضرت یحییٰ کا ذکر اس لیے کیا. اب حضرت عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. وہ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرک، اور تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے، وصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان والوں کی، تمام جہان کی عورتوں پر. حضرت مریم تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. یا مریم مقنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو، وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز سے شریک ہوا کرو. ہوتی اپنی محراب میں تھی، لیکن جو بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی اسی جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کرتی تھی. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اے نبی آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. کیوں؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایہم یقتل مریم، تو ان میں سے کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم، اے نبی آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش میں کروں. اس قالت الملائکہ، اور یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا تھا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمت من، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے سے. میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس مہر مسیح، اس اللہ کے کلمے کا نام ہوگا مسیح. عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا. قرآن پاک میں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سات الفاظ آئے ہیں ابن مریم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے والد نہیں تھے، ورنہ کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم بن حضرت کہیں نہیں آیا، موسیٰ بن عمران کہیں نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ابن مریم اس لیے آیا کہ آپ کے والد نہیں تھے. اس سب کے باوجود اگر بعض ہماری محترم شخصیات بھی کہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی عام طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو سمجھے گا. بعض ہمارے بڑے محسن ہیں قومی اعتبار سے، لیکن ان کے بھی سوچ یہی ہے، انہوں نے بھی لکھا یہی ہے کہ نہیں یہ بات سمجھ میں آئی مولویوں کو، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی عام طریقے سے پیدا ہوئے تھے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا لله و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے مریم، اپنی طرف سے کلمے کی، ان کا نام ہوگا مسیح یعنی عیسیٰ، مریم کے بیٹے. وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، بڑے مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فمن المقربین، اور وہ ہوں گے مقربین میں سے، یعنی اللہ کے قربت یافتہ لوگوں میں سے. بڑی اہم آیت آ رہی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے گود میں بھی اور ادھیڑ عمری میں، کہولت میں. گود میں گفتگو کرنا تو معجزہ ہے، اور سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے چل کر کہ پہلے دن ہی گفتگو کی ہے لوگوں سے. حضرت مریم جب لے کر آئی ہیں تو لوگوں نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، بچہ کہاں سے آ گیا، اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے نے بولنا شروع کر دیا، یہ تو معجزہ ہے. لیکن کہولت میں ادھیڑ عمر میں بولنا تو معجزہ نہیں ہوتا. وہ تو میں بھی بول رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں ادھیڑ عمر میں. تو آخر یہ اس کا ذکر کیوں ہوا؟ حضرت عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں بولنا بھی معجزہ تھا، اس لیے کہ جب ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا اس وقت وہ جوانی کے عالم میں تھے، 35 برس کی ان کی عمر تھی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے، بڑھاپے کو پہنچیں گے، لہذا ان کا دوبارہ دنیا میں آنا اور پھر سے ان کی عمر کا آگے بڑھنا بھی بہت سخت تھا. اتنا عرصہ ہو گیا لیکن ان کی عمر کو اللہ نے روکا ہوا ہے، وہ اسی عمر کے اندر جو ہے وہ آسمان پر ہے. پھر وہاں سے آئیں گے اجر عمر کو پہنچیں گے پھر گفتگو کریں گے. تو فرمایا کہ وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے گود میں بھی اور اجر عمر میں بھی. فمن الصالحین, اور وہ ہوں گے صالحین میں سے. قالت رب انا یکون لی ولد, حضرت مریم نے کہا کہ میرے رب میرے کیوں کر بیٹا ہوگا, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں, میرے اولاد کیسے ہوگی. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. اذا قضا امرن, اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا, فانما یقول له کن, وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا, فیکون, اور پھر وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہ الکتاب والحکمہ, اور اللہ تعالیٰ انہیں سکھائے گا کتاب اور حکمت. والتورات والانجیل, یعنی تورات اور انجیل, تورات میں کتاب ہوگی احکامات ہوں گے اور انجیل میں حکمت ہے. انجیل میں شریعت نہیں ہے بلکہ بہت ہی عمدہ تمثیل اور عمدہ واضح حکمت بھری باتیں ہیں. ورسولاً الی بنی اسرائیل, اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ عیسائیت کا مذہب عالمگیر نہیں ہے, یہ تو قول جا کے گڑبڑ کی, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع ہو گئی. وہ کہیں گے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, معجزہ لے کر آیا ہوں. کون سا معجزہ؟ انی اخلق لکم من طین کہیئت الطیر, بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کسی ایک صورت, پرندے کسی ایک شبیہ. پان کو پی پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, اور پھر وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. یہ ہے پہلا معجزہ. نمبر دو, وابری الاکمہ والابرص, اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو. یہ ہے دوسرا معجزہ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے, میرا کوئی کمال نہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ, اور چوتھا معجزہ, اور میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ, جو تم کھا کر آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو تم خوراک جو غذا تم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے ہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ, بے شک سب میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کن تم مومنین, اگر واقعی تم مومن ہو. تو مصدق لما بین یدی من التوراۃ, اور میں تصدیق کرتا ہوں جو بھی میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. پوری تورات موجود نہیں ہے, اس میں تحریف ہو چکی ہے, لیکن اس تورات کی باتیں موجود ہیں, میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. والے اوہل لکم بعض الذی حرم علیکم, اور بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ میں تمہارے لیے دوبارہ حلال کر رہا ہوں. یہود کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے ہر ناخن والا جانور ان پہ حرام کر دیا تھا, سورہ انعام میں آئے گا. چربی ان پر حرام کر دی تھی, فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس کو حلال کر رہا ہوں. وجئتکم بآیۃ من ربکم, اور دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ, پس اللہ کی نافرمانی سے بچو. واطیعون, اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوا, بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. فلما احس عیسی منھم الکفر, تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو میری بات مان رہے ہیں اور اکثریت وہ ہے جو کہ میری دشمن ہے. قالا, تو انہوں نے ندا لگائی, پکار لگائی, من انصاری الی اللہ, تم میں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا, ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وشد, عیسیٰ گواہ ہے یہ کہ انا مسلمون, کہ مسلمان ہوتے ہیں, فرما برداری اختیار کرتے ہیں. ربنا آمنا, حواریوں نے کہا اے رب ہمارے, ہم ایمان لے آئے. بما انزلتا, اس پر جو آپ نے نازل کیا. واتبعنا الرسول, اور ہم نے رسول کی اتباع کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین, بس اے اللہ تو ہمیں شمار کر لے, ہمیں لکھ لے گواہوں کے ساتھ. ومکروا ومکر اللہ, اور انہوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. برنباس کی انجیل میں پورا واقعہ موجود ہے کہ کیا سازش کی. سازش انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے ہیں تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ معجزے نہیں ہیں, یہ جادو ہے. جادو کرنا شریعت میں کفر ہے, یہ کفر کر بیٹھے مرتد ہو گئے, مرتد کی سزا قتل ہے. اس وقت رومی گورنر وہاں پر موجود تھا, اس کو کہا کہ اس شخص کو سزا دو قتل کی, اس لیے کہ یہ مرتد ہو گیا, اور اپنے طور پر پوری کوشش کی صلیب پہ لٹکانے کی. عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کی سپاہی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک حواری نے غداری کی کہ میں تمہیں لے چلتا ہوں عیسیٰ کے پاس. چند سکوں کے عوض اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ باغ میں چلنا, میں جس شخص کو کہوں استاد وہی عیسیٰ علیہ السلام. سپاہیوں کو لے کر وہ حواری پہنچا اس باغ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. جا کے پوچھا ساتھی جی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا اندر حجرے میں. اندر حجرے میں گیا, اینڈ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار فرشتے آئے, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے. اس غدار حواری کی شکل ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا حجرے سے. اس وقت جو دوسرے حواری تھے انہوں نے دیکھا یہ کوئی عیسیٰ ہے, چہرہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو چکا تھا. فوراً کہا کہ استاد کیا بات ہے؟ سپاہی نے آگے بڑھ کے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس کو صلیب دے دی. لیکن بعد میں پریشان رہے, سورہ مائدہ میں مضمون آئے تھا ولکن شبہ لہم, اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ ہماری کہاں گیا جس نے غداری کی, اور اس کا بچہ جسم تو اسی ہماری کی طرح ہے, اگر یہ ہماری ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ تمہارا یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ہوا ہے. وہ مکرو, انہوں نے سازش کی. وہ مکر اللہ, اور اللہ نے اپنی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ, اور یاد کرو جب سے اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا. وفات کی عربی زبان میں معنی صرف موت نہیں ہوتے, یہ نیم کے لیے بھی آتا ہے, یہ لفظ موت کے لیے بھی آتا ہے, اور اس کے اصل معنی ہوتے ہیں پورا پورا لینا. سورہ انعام آیت 5 میں یہ نیم کے معنی میں آیا ہے. اللہ يتوفى الانفس حين موتها, اللہ تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت في منامها, جنہوں نے نہیں مرنا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی جان کو لے لیتا ہے ان کی نیند کے وقت. تو گویا وفات کا لفظ صرف موت کے لیے نہیں ہے, یہ نیند کے لیے بھی ہے. اس کا اصل معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا. نیند میں اللہ ہمارا شعور لے لیتا ہے, موت کے وقت اللہ ہماری جان لے لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پورا پورا لے لیا. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس آیت سے گمراہی پھیلاتے ہیں قادیانی. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. جو حدیثوں میں ذکر ہے مسیر مسیح کا کہ وہ مسیر مسیح کہ وہ آئیں گے, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں وہ مسیر مسیح ہوں گے اور وہ میں ہوں. لہٰذا اس نے پہلے یہی دعویٰ کیا تھا کہ جس عیسیٰ کا ذکر احادیث میں وہ میں ہوں. ابھی بڑا پیارا مضمون نصاب میں شائع ہوا ہے, ایک عیسائی پادری مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے قادیانی نے کہا کہ جو ہے وہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو مسیح جو ہے وہ غلام احمد قادیانی ہے, لہٰذا اس کو مانو. انہوں نے کہا کہ میں تو مسیح ابن مریم کو مانتا ہوں. جو تمہارا قادیانی ہے تمہارا جھوٹا نبی ہے وہ ابن مریم نہیں ہے, وہ ابن چراغ علی ہے, لہٰذا میں اس کو نہیں مان سکتا ہوں. کہا جی دو جملوں میں نے اس کی دعوت کو رد کر دیا. میں تو قرآن مجید تو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے. فرمایا انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا. وراثو کا الیا, میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. وہ متاثروں کا میں الذین کفروا, اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وہ جا الذین تبعوک فوق الذین کفروا, اور جنہوں نے تیری پیروی کی میں ان کو غالب کر دوں گا ان پر جنہوں نے تیرا کفر کیا. اور کچھ ہی عرصے میں عیسائی یہودیوں پر غالب آئے, اور طویل عرصے تک یہودی وہ عیسائیوں کے زیر اثر ہے. آج بھی سیاسی طور پر یہودی ریاست عیسائیوں کے بل پر ہی قائم ہے. یہ الگ بات ہے کہ معاشی طور پر یہودیوں نے ان کو جکڑ لیا ہے, لیکن اگر آج امریکہ اور یورپ اسرائیل کی حمایت سے ہٹ جائیں تو اسرائیل کا کیا پانچا جب ہو جائے گا. فرمایا وجاء الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه, اور میں فوقیت دوں گا ان کو, اوپر کر دوں گا ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا کفر کیا قیامت کے دن تک کے لیے. ثم الی مرجعکم, پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے.
فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، فَمَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو میں دوں گا شدید عذاب، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کے لیے مددگاروں میں سے نہ ہوگا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا ان کا بدلہ دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ ہے وہ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں آیات میں سے، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت بھرے ذکر میں سے، یہ ذکر حکمت والا ہے، یہ محض کو ذکر نہیں ہے بلکہ اس ذکر کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا، سبق آموزی کا، حکمت کا سامان ہے، بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں، اِنَّ مَثَلَ عِیسَیٰ عِندَ اللّٰہِ کَمَثَلِ آدَم، بے شک اللہ کے نزدیک کو عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ہے آدم کی علیہ السلام، خلقہ من تراب، حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تھا مٹی سے، ثم قال له کن، پھر اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ہو جا، فیکون، اور وہ ہو گئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اس لیے خدا مان لیا کہ ان کا والد نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی، انہیں کیا بناؤ گے تم بتاؤ، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عیسائیوں سے سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے خدا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جو ہستی بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئی تم ان کو کیا بناؤ گے بتاؤ، تو فرمایا اللہ کے نزدیک کو عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کو پیدا کیا، یہاں کم از کم بھی ماں تو موجود ہے کہ نہیں، الحق من ربك، اے نبی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من المنکرین، بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، یہ آیات اللہ کے رسول نے نجران کے عیسائیوں کو سنائی، پھر بھی نہیں مانے، پڑے رہے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد ہیں حق پر، لیکن اگر ان کو مان لیا تو ہمیں جو بادشاہوں کی طرف سے بڑے بڑے نذرانے ملتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، لہذا ماننے پر تیار نہیں تھے، اب اس کے بعد ان کو دعوت مباہلہ دی گئی جو انہوں نے قبول نہیں کی، وہ دعوت مباہلہ کیا تھی، فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس نبی جو بھی اس کے باوجود اس سب کے بعد آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد سے آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے، فقل، تو پھر اب آخری بات ہے، دلیل سے تو مان لے رہے، تو بہتر ہے کہ آخری فیصلہ کیا جائے، فقل، ان سے کہیے تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اپنی خواتین کو اور تمہاری خواتین کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو، تمہارے تمام رشتہ داروں کو، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی خواتین اسے عزیز ہوتی ہیں، تو چلو ہم اپنے خلوص کا ثبوت دیں، کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے عزیزوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلا لو، ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، فنسأل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت پڑ جائے، اب یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کا 100% یقین ہو، غلام قادیانی کو بھی علماء کرام نے کئی مرتبہ دعوت مبالا دیا، ہمیشہ بھاگا ہے، کبھی قبول نہیں کی، اس کے جو بعد میں خلیفہ آئے ان کو بھی دعوت دی جاتی رہی لیکن کبھی وہ دعوت مبالا انہوں نے قبول نہیں کی، اسی طرح سے نجران کے ساری بچوں کی دعوت قبول نہیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی آپ آدمی مقرر کر دیں جو ہمارے یہاں سے آ کے جزیہ لے لیا کرے، لیکن ہم ایمان لانے والے نہیں، پھر آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو وہاں پر بھیجا جزیہ لینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا ہے بالکل حق کے ساتھ، تمام الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زبردست ہے، کمال حکمت والا، فَإِن تَوَلَّوْا اور پھر اگر وہ روگردانی کرے بات نہ مانے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں سے ایسے فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و بالذکر الحکیم۔ انشاءاللہ ہم آج تک اپنی حصہ پڑھ لیں گے۔ شیر کو